अमल का कारवाई ऐसो है पाक वतन के पास बायसो।
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. برادران عزیز، سب سے پہلے تو میں برادران امامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کنونشن کا اہتمام کیا کامیابی کے ساتھ، اور مجھ سمیت آپ تمام لوگوں کو یہ موقع ملا کہ ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے اور کچھ کام کی باتیں آپس میں شیئر کرنے کا ہم نے موقع حاصل کیا. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر ڈسپلے ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں برادران، ان کو کچھ دقت ہو رہی ہوگی دور ہونے کی وجہ سے بھی اور کچھ ہائٹ کی وجہ سے بھی. بہرحال موضوع ہے استواری نظام حکومت بمقابلہ اسلامی نظام حکومت، اور اس موضوع کی اہمیت یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں مختلف جو اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اسلامی نظام حکومت تشکیل دیں. جب ISO کا نصب العین بنایا گیا تھا تو اس وقت جن لوگوں نے بھی یہ نصب العین بنایا، انہوں نے اس کا فوکس جو کیا وہ جوانوں کو کیا کہ ایک ایسا جوان کہ جو زمانے کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکے. اور جب ISO بنی تھی تو اس وقت اسلامی انقلاب نہیں آیا تھا. بعد ازاں جب اسلامی انقلاب آیا، انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی کی قیادت میں، تو اس وقت یہ سوال بھی سامنے آیا کہ کیا ہم صرف ایک نوجوان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور اب اگر ہم ایک نوجوان کی تربیت کر دیتے ہیں اسلامی خطوط پر تو اس کے بعد کیا کریں گے اس نوجوان کا؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اپنی عاقبت سنوار لیں گے، نیکیاں شروع کر دیں گے، برائیوں سے بچ جائیں گے، لیکن معاشرے کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو پھر اس میں اس چیز کا اضافہ کیا گیا کہ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل بھی ہمارا نصب العین ہے، کہ یہ جو ہم جوانوں کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک ہدف، ایک مقصد ہے، اور وہ ہے ایک اسلامی معاشرے کا قیام. اس کے مقابلے میں آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں مختلف طرح کے سیاسی نظام چل رہے ہیں جن کو ہم کبھی طاغوتی نظام کہتے ہیں، کبھی استعماری نظام کہتے ہیں. اس میں اور اسلام کے نظام میں کیا فرق ہے؟ یہ بنیادی طور پر ہمارا موضوع ہے. پہلے کچھ اصطلاحات ہیں جو بہت کوشش کے باوجود بھی دور دور سا لگ رہا ہے مجھے کہ استعماری نظام سے کیا مراد ہے. تو کچھ اصطلاحات ہیں، پہلے ہم اس کو اگر سمجھ لیں تو لفظ استعمار اس کا مطلب ہوتا ہے آباد کار، آباد کرنے والا. اور استعماری نظام یعنی وہ نظام کہ جس میں آباد کاری اور ترقی، خوشحالی، ان چیزوں کی بات کی گئی ہے. قوموں کو یہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا نظام ہے اس سے بہت ترقی آ جائے گی، خوشحالی آ جائے گی، آپ کے مسائل دور ہو جائیں گے، غربت، جہالت، بیماری، بے روزگاری، بد امنی، یہی مسائل ہیں نا زیادہ تر غریب قوموں کے. استعماری نظام میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ سارے مسائل دور ہو جائیں گے اور ایک دم دودھ اور شہد کی ندیاں بہنا شروع ہو جائیں گی. کبھی اس کو کہتے ہیں طاغوتی نظام. طاغوت کا مطلب ہے سرکش, باغی. قرآن کریم میں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. طاغوت نظام سے مراد وہ نظام ہے جو خدا سے سرکشی اور بغاوت کرنے والا نظام, یعنی خدا کے قانون کے مقابلے میں اپنے قوانین بنانے اور چلانے والا نظام جو ہے وہ ہے طاغوتی نظام. کیونکہ اس کے اندر سرکشی اور بغاوت پائی جاتی ہے, خدا کے قانون سے بغاوت. کبھی ہم اس کو کہتے ہیں استکباری نظام. استکبار یا مستکبر اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. بڑا ہوتا نہیں ہے وہ, بڑے کو کہتے ہیں کبیر. لیکن مستکبر بڑے کو نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں جو بڑا تو نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. استکباری نظام سے مراد اپنی بڑائی جتانے اور دنیا میں اپنی بڑائی کا سکہ جمانے والا نظام, کہ ہم سپر پاور ہیں, ہم بگ پاورز کی میٹنگ ہو رہی ہے. بگ پاورز کیا ہیں, سپر پاور کیا ہیں؟ تو یہ نظام کے جس میں کچھ قوتیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں اور وہ اپنی بڑائی کو دیگر قوموں پر مسلط کرتی ہیں, وہ ہے استکباری نظام. یہ سارے نظام کن لوگوں پر چلتے ہیں, کن لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں؟ وہ سنا ہوگا اگر آپ نے تو ایک لطیفہ ہے کہ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میری جو بیوی ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہے, وزیر داخلہ ہے, اور میری جو سالی ہے وہ وزیر نشر و اشاعت ہے, اور میرا جو سالہ ہے وہ وزیر مالیات ہے, اور میرا جو فلاں, سارے بتاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے پھر تو تم اس میں وزیر اعظم ہو گئے. وہ کہتا نہیں, میں تو عوام ہوں, میرے اوپر ہی تو سب حکومت کرتے ہیں. تو یہ سارے نظام جو ہیں ان کا کچھ بھی نام رکھ لیا جائے, یہ سارا نظام کن لوگوں پر ہے؟ مستضعف عوام پر. مستضعف, مستضعف کا مطلب کیا ہے؟ مستضعف یعنی وہ قوم جس کو کمزور بنا دیا گیا ہے. مستضعف کا مطلب ضعیف نہیں ہے, ضعیف کا مطلب ہے کمزور. مستضعف وہ ہیں کہ جن کو ایک سازش کے تحت, ایک پروگرام کے تحت کمزور کر دیا گیا ہے تاکہ اس پر اپنا نظام مسلط کیا جا سکے. اور ایسا کمزور اس کو بنا دو کہ وہ اس نظام کے خلاف کوئی مزاحمت یا مقاومت نہ کر سکے, ایسی قوم کو کہتے ہیں مستضعف. تو ایک طرف مستکبر ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, دوسری طرف وہ امت ہے, وہ عوام ہے, وہ قوم ہے جس کو انہوں نے مستضعف بنا دیا ہے. اور مستضعف بننے کی مذمت ہے قرآن کریم میں, میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ آلریڈی کافی لمبی پریزنٹیشن ہے یہ. اب جتنے دیر آپ لوگ برداشت کریں گے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پنکھے بھی نہیں چل رہے ہیں اور ٹائم بھی ایسا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں نے چائے وائے پیے یا نہیں پیے, تو ذرا غنودگی کا غلبہ آسانی سے ہو سکتا ہے اس وقت, تو اس لیے آپ لوگوں کے شکلوں سے آپ اندازہ لگاؤں گا میں کہ کتنا آپ سن سکتے ہیں. اچھا, دیکھیں دنیا میں دو بڑے نظام ہیں جو اصل میں حاوی رہے ہیں. یہ دونوں نظام بنیادی طور پر تو معاشی نظام رہے ہیں, لیکن یوں سمجھ لیں کہ ایک جو ریاست ہوتی ہے اس ریاست کے اندر بہت سارے نظام ہوتے ہیں. اس کے اندر معاشی نظام بھی ہوتا ہے, اس کے اندر تعلیمی نظام بھی ہوتا ہے, اس کے اندر صحت کا نظام بھی ہوتا ہے. یہ جو سارے نظام ہیں یہ ایک نظام کے انڈر میں ہوتے ہیں اور وہ ہے سیاسی نظام. اور وہ جو سیاسی نظام ہوتا ہے उस सियासी निज़ाम के पीछे एक सियासी फ़लसफ़ा होता है, एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी होती है, और वो जो खुद पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो किसी फ़िलासफ़िकल स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर बेस करती है। इस तरह होता है। मसलन एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं सोशलिज़म। सोशलिज़म जो है वो ज़ाहिरन एक माशी निज़ाम है और ये एक सियासी निज़ाम भी है। इसके पीछे एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, सोशलिस्ट फ़िलासफ़ी, और ये फ़िलासफ़ी जो है, जो मार्क्स और एंगल्स की फ़िलासफ़ी है, उसके पीछे एक और फ़िलासफ़िकल स्कूल ऑफ थॉट है। तो इस तरह ये सिस्टम जो है वो दुनिया में चल रहे होते हैं। सोशलिज़म वो नारा है कि जो शायद आप लोग तो अभी ज़्यादा आप लोगों की उम्रें नहीं है, लेकिन जब हम तालिब इल्म थे तो बड़ा छाया हुआ था और पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट, और दुनिया के बहुत से मुल्कों में सोशलिज़म आ गया था। अगर आप 1980 के दहाई का कोई मैप नक्शा अगर दुनिया के देखें तो आपको बहुत से मुल्क जो है वो सुर्ख नज़र आएंगे। ये सुर्खी जो है सोशलिज़म की सुर्खी थी, जिसका मरकज़ जो है वो सोवियत यूनियन, जो इस वक्त रूस है, रशिया और उसके आसपास के जो ममालिक हैं, नाम सुन रहे होंगे आजकल आप, मसलन बाज़ ममालिक के आ रहे हैं, ये सारे उसके मुख्तलिफ स्टेट्स थे सोवियत यूनियन के। और अर्ली 20th सेंचुरी में सोशलिस्ट इनकलाब आया और उसके बाद रूस के अंदर वो निज़ाम आया सोशलिज़म, उसके साथ ही चाइना के अंदर ये निज़ाम आया सोशलिज़म, ये दो बड़े ममालिक, और फिर दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर भी सोशलिज़म आया। तारीख़ में हम ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन सोशलिज़म और कम्युनिज़म के जो नारे हैं, जो एट्रैक्टिव नारे जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ मायल हुए, तो उनमें क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, उनका अगर हम जायज़ा लें तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि ये एक मादी तसव्वुर कायनात पर मबनी निज़ाम, जो उनका वर्ल्ड व्यू है वो मटीरियल वर्ल्ड व्यू है। दो तरह के वर्ल्ड व्यू हैं, एक डिवाइन वर्ल्ड व्यू और एक मटीरियल वर्ल्ड व्यू। तो मटीरियल वर्ल्ड व्यू है, एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं गॉड बेस सिस्टम और एक होता है गॉड लेस सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो गॉड लेस है, इसमें खुदा का तसव्वुर नहीं पाया जाता और खुदा का इनकार पाया जाता है और मज़हब से बेजारी पाई जाती है। जिन मुल्कों में सोशलिज़म आया वहाँ पर सोशलिज़म ने मज़हब को क्रैश करने की कोशिश की। ये जो इराक़ में सद्दाम की पार्टी थी बास पार्टी, तो बास पार्टी बेसिकली सोशलिस्ट पार्टी है, और इराक़ के अंदर सोशलिस्ट इनकलाब आया और अतराफ के मुल्कों में भी जहाँ जहाँ बास पार्टी है, शाम में जो इस वक्त पार्टी है वो भी बास पार्टी है, बास पार्टी बेसिकली सोशलिस्ट पार्टी है। तो आप देखें कि इराक़ में उन्होंने क्या किया कि जो उलमा मुकाबले पर आए शहीद बाकर सदर को, चूँकि उन्होंने सोशलिज़म के ख़िलाफ़ किताबें लिखी तो उनको शहीद कर दिया। तो वो उलमा शिया हों या सुन्नी हों, कोई भी हो, तो वो बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बुनियाद इसी चीज़ पर रखी है कि मज़हब जो है वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम तरक्की करने के लिए घर से बाहर निकलो, लेकिन जब तुम घर से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हारे दरवाजे पर एक ड्रैगन बैठा हुआ है, जब तक तुम इसको मारोगे नहीं तुम आगे नहीं बढ़ सकते, एंड दैट ड्रैगन इज़ योर रिलीजन, वो तुम्हारा मज़हब है, पहले इस मज़हब को ख़त्म करो फिर देखो तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। तो सोशलिज़म ने मज़हब का इनकार किया, खुदा का इनकार किया और मज़हब बेदारी पर मुश्तमिल एक निज़ाम कायम किया। वो कहते हैं माशरे में दो तबक़ात होते हैं, माशरे में एक तबक़ाती निज़ाम है। एक हेगल एक फ़िलासफ़र था जर्मन के, जिसकी एक थ्योरी है कि इसके मुताबिक, जिसको कहते हैं जदलियाती मादियत, तो हेगल्स डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, उसके ऊपर ये नज़रिया पेश हुआ कि इनकलाब इसलिए आते हैं कि माशरे के अंदर दो तबके पैदा हो जाते हैं, एक अमीर तबका और एक गरीब तबका। بہرحال اس کی تفصیلات ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انقلابات ہیں وہ پیٹ سے شروع ہوتے ہیں اور پیٹ پہ ہی آ کے ختم ہوتے ہیں. ان انقلاب کا تعلق صرف معیشت سے ہوتا ہے, معاشیات سے ہوتا ہے. حالانکہ یہ بھی کوئی غلط فہمی ہے, ضروری نہیں ہے کہ سارے انقلابات پیٹ سے شروع ہوں, بعض انقلابات دماغ سے بھی شروع ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو غریب ہیں, پسماندہ ہیں, وہ دماغ کے بجائے اپنے پیٹ سے سوچتے ہیں. جو انسان غریب ہوتا ہے, ایک آدمی جو بھوکا تھا اس سے کسی نے کہا 2+2 کتنے ہوتے ہیں, اس نے کہا 4 روٹیاں. تو بھوکے کی جو میتھمیٹکس ہوتی ہے وہ روٹی ہوتی ہے, تو بھوکے کی اکنامکس بھی روٹی ہوتی ہے, بھوکے کی پولیٹکس بھی روٹی ہوتی ہے, اور اگر کوئی قوم بھوکی رہے تو اس کا ریلیجن بھی روٹی ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ نعرہ دیا کہ معاشرے میں 2 طبقے ہیں, ایک ہے پرولٹیریٹ اور ایک ہے بورجوا. بورجوائی یعنی عوامی انقلاب, اور سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں سوشلزم آیا وہاں جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام ختم ہو گیا, یہ تو ایک حقیقت ہے, سوائے ہمارے ملک وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے, کہ جہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, جن کی کل برسی منائی گئی, انہوں نے نعرہ دیا سوشلزم کا. آج بھی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہماری معیشت سوشلزم ہے, لکھتے ہیں کہیں کہیں یہ اپنے پوسٹر وسٹر میں کہ ہماری معیشت سوشلزم ہے. سوشلزم والی معیشت کے اندر جاگیرداری کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سارے جاگیرداروں کو, وڈیروں کو ٹکٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیج کے, صدر, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, یہ وہ منسٹر, سارے تو وڈیرے ہیں جو اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے غریبوں کی زمین پر سیلاب کا پانی چھوڑ دیتے ہیں اور نعرہ سوشلزم کا لگا رہے ہیں. تو ہمارے ملک میں بھی یہ کوشش ایک زمانے میں ہوئی, لیکن وہ یہاں کوئی بھی کوشش خلوص کے ساتھ نہیں ہوئی. ورنہ ہمارے پڑوس میں انڈیا میں سوشلزم آیا اور انہوں نے جاگیرداری کا خاتمہ کر دیا. جاگیرداری وڈیرا شاہی نہیں ہے وہاں پر, اور بہت ساری خرابی ہیں, لیکن بہرحال یہ چیز نہیں ہے. تو سوشلزم کا نعرہ ہے جاگیرداری کا خاتمہ. اور آپ جانتے ہیں کہ جو غریب ہیں, پسماندہ ہیں, ہاری ہیں, کسان ہیں, شہروں کے اندر جو مزدور ہیں, ان کے لیے اٹریکٹیو نعرہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ ہو اور مزدور کے ہاتھ میں نظام آ جائے. تو یہ بہت اٹریکٹیو نعرہ تھا, اس لیے غریب لوگ, پسماندہ لوگ اس سے بہت متاثر ہوئے. وہ کہتے ہیں مساوات, یعنی سارے انسان برابر ہیں, کسی بھی ملک میں کوئی امیر نہیں ہے, کوئی غریب نہیں ہے, سب کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے. کار رکھنے کی اگر اجازت ہوگی تو سب کو ہوگی, ورنہ کسی کو نہیں ہوگی. 2 کمروں کا مکان اگر کوئی رکھے گا تو دوسرا بھی رکھے گا, کوئی 4 کمروں کا مکان نہیں رکھے گا. ابھی سب نعرے ہیں, یہ سب اچھے نعرے ہیں, اٹریکٹیو نعرے ہیں, عمل نہیں ہوا یہ الگ بات ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی ایک پارٹی ابھی آئی نا برسر اقتدار, تو انہوں نے اسی قسم کی باتیں کی, ہم گورنر ہاؤس کو, وزیر اعلیٰ ہاؤس کو, تعلیمی ادارہ بنا دیں گے, پتہ نہیں یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو خیبر پختونخوا میں آ گئی ان کی حکومت, تو ہوا کچھ نہیں. تو یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں طبقاتی نظام کا خاتمہ ہو جائے گا. ہماری مشکلات اور مصیبتوں کا جو حل ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم معاشرے سے طبقات کا خاتمہ کر دیں. کلاس وائز سوسائٹی نہیں ہوگی, کلاس ایلیمینیشن ان کا نعرہ یہ تھا. یہ بہت اٹریکٹیو نعرہ ہے ظاہر. وہ کہتے ہیں امیروں اور غریبوں کے درمیان جو خلیج ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے. ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں, یہ کہتے ہیں نا 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے برابر نہیں ہوتی ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ 1 انگلی 1 فٹ کی ہو جائے, 1 انگلی 2.5 انچ کی رہ جائے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو یہ جو طبقاتی نظام ہے ہمارا, یہ کچھ اسی نوعیت کا ہو گیا. کہتے ہیں صلاحیت کے مطابق کام لو اور ضرورت کے مطابق معاوضہ دو. یہ اتنی اٹریکٹیو بات ہے کہ جو آپ کی صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق آپ کام کریں, اور جتنی آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق گورنمنٹ آپ کو پیمنٹ کر دے. تو کتنی اچھی بات ہے. تو یہ نعرہ بھی بہت اچھا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ضرورت کے مطابق پیسے مل جائیں تو کیا ضرورت ہے کہ آپ صلاحیت کے مطابق کام کریں, کم کام کر لیں. جب ضرورت کے مطابق پیسے مل ہی رہے ہیں آپ کو تو عملی طور پر یہ نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں تمام اداروں کو نیشنلائز کر لو اور نجی اداروں کا خاتمہ کر دو. ہمارے ابھی بھٹو صاحب نے یہ کیا کہ سارے ادارے نیشنلائز کر لیے, بعد میں انہی کی پارٹی نے آ کے ڈی نیشنلائز کیا, جن میں تعلیمی ادارے بھی نیشنلائز کر لیے انہوں نے. اب جو تعلیمی ادارے نیشنلائز ہو گئے, جو پرائیویٹ اسکولس تھے, ایک دم اس کے جو ٹیچر ہیں وہ ان کو سرکاری تنخواہ ملنے لگی, تو پھر انہوں نے پڑھانا ہی چھوڑ دیا. اور دیکھیں سرکاری اسکولوں کا حل کیا ہو گیا. پہلے لوگ سرکاری اسکول کو پریفر کرتے تھے, اور جن کا ایڈمیشن وہاں نہیں ہوتا تھا وہ پرائیویٹ اسکول میں جایا کرتا تھا. اب تو سرکاری اسکول میں بیچارہ بہت ہی غریب آدمی ہوتا ہے, تو جس کو نہیں پڑھوانا ہے اپنے بچوں کو تو سرکاری اسکول میں بھیج دیتے ہیں. تو تمام اداروں کو قومیاں لیتے ہیں. قیمتوں پر سرکاری کنٹرول, کہ پرائز جو ہے گورنمنٹ فکس کرے گی, اور جو بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں ان کو سبسڈائز کرے گی, ان کو کم ریٹ پر عوام کو پرووائڈ کرے گی تاکہ لوگوں کو بنیادی ضرورت کی اشیاء جو مل جائیں. نیسیسٹیز جو ہیں ان کو سبسڈائز کر دیا جائے, اور جو لگژریز ہیں ان کو اتنا مہنگا کر دیا جائے کہ لوگوں افورڈ نہ کر سکیں. ذاتی ملکیت کا انکار, کہ ذاتی ملکیت ہونی نہیں چاہیے, کہ یہ چیز ہماری ہے, یہ گھر ہمارا ہے, یہ مکان ہمارا ہے, یہ کارخانہ ہمارا ہے. سب سے معاشرے کے اندر جو فساد کی بنیاد ہے یہ ملکیت ہے. ان کا خیال ہے کہ ملکیت کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ سوشلزم تو آغاز ہے, آہستہ آہستہ جب یہ نظام کمیونزم کی طرف جائے گا تو ملکیت سے ٹوٹلی انکار ہو جائے گا. لیکن بدقسمتی سے یہ سب کچھ ہوا نہیں, اور ارلی 20th century میں جو سوشلسٹ انقلاب آیا, دیکھتے دیکھتے دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گیا, لیکن اس سنچری کے خاتمے سے پہلے ہی اپنے مرکز میں جہاں سے یہ شروع ہوا تھا یعنی سوویت یونین, وہیں سے ختم ہو گیا. اور 1990 میں آپ نے دیکھا, یاد ہو اگر آپ کو, آپ میں سے کسی کو, تو سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا, اس کی ریاستیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں. کیوں ناکامی ہوئی؟ جلدی جلدی ہم اس کے اسباب پہ غور کریں. ایک تو انہوں نے خدا کے وجود سے انکار کر دیا. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہب ہے. شاید ہم اگر لوگوں کی تربیت کریں, تعلیمی نظام ایسا بنا دیں تو لوگ مذہب سے دور ہو جائیں گے. لوگ دور نہیں ہوئے. مذہب انسان کی فطرت کا حصہ ہے, اس سے انکار ممکن نہیں ہے, اور لوگ دور نہیں ہوئے. جیسے ہی سوویت یونین کا خاتمہ ہوا, لوگ واپس اپنے مذہب کی طرف گئے. یہ جو چیچنیا ہے جہاں کے دہشت گرد پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہے ہیں, یہ سوویت یونین کا حصہ تھا. تو اتنے زیادہ مذہبی انتاپسندی کہاں سے آ گئی وہاں پر؟ تو بات یہ ہے کہ مذہب کو اس طرح دبا کے نہیں رکھا جا سکتا. یہی نظام اس وقت چائنا میں چل رہا ہے, لیکن معمولی سے امینڈمنٹ کے ساتھ. انہوں نے کوشش کی تھوڑا سا ریفارم کریں, لیکن اس کے باوجود بھی پریشانیاں ہیں. ایک تو مادی تصور کائنات, خدا کا انکار. انہوں نے کیا کیا کہ معاشرے سے طبقات کا خاتمہ کیا. امیر اور غریب کا خاتمہ تو کسی حد تک کیا انہوں نے, لیکن نئے طبقے وجود میں آ گئے, حکمران طبقہ اور عوام طبقہ. نعرہ تو یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ مزدوروں کی ہوگی, کسان کی ہوگی, لیکن عملی طور پر ایسا ہوا نہیں. وہ جو پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھنے والے تھے, وہ جو صدر بننے والے تھے, وہ جو منسٹرز بننے والے تھے, وہ مزدور نہیں تھے, وہ کسان نہیں تھے, صرف ان کے نعرے لگانے والے تھے. تو اس طرح دو طبقے تو پیدا ہو گئے, امیر طبقہ اور غریب طبقہ, اور امیر طبقہ حکمران طبقہ بن گیا. اور اس سوشلسٹ نظام میں دنیا میں جہاں بھی آیا, عوام کی آزادیاں سلب کر لی گئیں, اور طاقت اور قوت سے اس نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی. اور جہاں جس نے ذرہ برابر بھی مخالفت کی تو سختی سے ان کو کچل دیا گیا. فوجی طاقت کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی. برٹرینڈ رسل جو ایک بڑا فلاسفر گزرا ہے, اس نے سوشلزم پہ تبصرہ کرتے ہوئے ہی کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ ویسٹرن سسٹم ہے یہ, یہ بات ہمارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ شاید یہ ایسٹرن سسٹم ہے چائنا اور رشیا میں آنے کی وجہ سے, حالانکہ اس کی فلاسفی ویسٹرن ہے. جو ہیگل تھا وہ جرمن تھا, کانٹ جو تھا وہ جرمن تھا, تو کانٹ اور ہیگل کی تھیوری اس کے پیچھے ہے. تو یہ سمجھنا کہ یہ ایسٹرن فلاسفی ہے, ایسٹرن فلاسفی نہیں ہے, ویسٹرن فلاسفی ہے. اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ فوجی طاقت اور قوت سے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, جو سب سے بڑی خرابی اس کی ہے. ہمارے پڑوس میں چائنا ہے, ہمارا دوست ہے, اس سے ہمارے بڑے تعلقات ہیں, دیرینہ ہر برے وقت میں ہمارا ساتھ بھی دیتا ہے, پاک چین دوستی زندہ باد. لیکن چائنا کے اندر بڑا جبر کا ماحول ہے, وہاں سے خبریں باہر نہیں آتی, آزادیاں نہیں ہیں, میڈیا آزاد نہیں ہے, ہر چیز پر سرکاری کنٹرول ہے. جو مسلمان بھی وہاں پر رہتے ہیں وہ بھی مجبور ہیں کافی. لیٹ 90s میں ایک دفعہ اسٹوڈنٹس کی تحریک چلی وہاں پہ, تو اسٹوڈنٹس کی تحریک تھی, ایسی وہی بہت کوئی بغاوت والی تحریک نہیں تھی, لیکن انہوں نے ٹینک چڑھا دیے اسٹوڈنٹس کے اوپر, پتہ نہیں کتنے مار دیے, پتہ نہیں چلا, خبریں بھی صحیح باہر نہیں آئی. تو سوشلزم کے اندر ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کے اندر آزادیاں نہیں ہوتی, آزادی سلب ہو جاتی ہے, مخالفت برداشت نہیں کرتے, اور فوجی طاقت اور قوت سے ایک جبری نظام کا نفاذ کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر ایک توسیع پسندانہ عزائم ہے. سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا, افغانستان پہ قبضہ کرنا چاہا. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان افغان جہاد کے اندر انوالو ہوا, اس نے ساتھ دیا امریکہ کا, اور جس کی وجہ سے آج تک ہم بھگت رہے ہیں ہیروئن اور کلاشنکوف اور طالبان, تو اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہے, اور وہ یہ کہ سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا. اور سوویت یونین کا آئیڈیا یہ تھا کہ سوویت یونین کے پاس چونکہ کوئی سمندر نہیں ہے, اوپر کی طرف سب برف جمی ہوئی ہے, ان کو گرم پانی کی تلاش تھی, ایک ایسا سمندر جہاں پر پورٹ ہو سکے. اور پورٹ ظاہر ہے افغانستان میں بھی نہیں تھا, نہ افغانستان میں کیا رکھا ہوا تھا, سوویت یونین کے لیے کیا انٹرسٹ تھا افغانستان میں, کچھ بھی نہیں تھا. تو خوف یہ تھا, خطرہ یہ تھا, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بات حتمی طور پر یہی ہے, لیکن خوف یہ تھا پاکستان کو کہ افغانستان کے بعد سوویت یونین کا اگلا ہدف جو ہے پاکستان ہوگا, کیونکہ پاکستان کے پاس سمندر بھی ہے, پورٹ بھی ہے, اور بہت آئیڈیلی لوکیٹڈ ہے پاکستان, اسٹریٹیجیکلی بڑی اہمیت ہے پاکستان کی. تو یہ جو اس زمانے میں ہماری حکومت نے ساتھ دیا افغانیوں کا افغان وار میں سوویت یونین کے خلاف, بے شک ہم نے امریکہ سے ڈالر لے کر جہاد کیا, امریکن اسپانسرڈ جہاد, لیکن اس پہ کچھ ہماری مجبوری بھی تھی, اور وہ مجبوری یہی تھی کہ ہمیں یہ خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اگلا ہدف ہم ہوں. تو توسیع پسندانہ عزائم بہت ہیں ان کے اندر, اور چاہتے ہیں ہم قبضہ کر لیں. یہ چیز بڑی خطرناک ہوتی ہے کمزور قوموں کے لیے. جب یہ نظام گرا تو پتہ چلا کہ بہت مالی کرپشن اور بدعنوانی اس کے اندر تھی. ایک بڑی وجہ بتائی جاتی ہے کہ امریکی سازش, سوویت یونین کے ڈس انٹیگریشن میں امریکہ کا بڑا کردار ہے. ظاہر ہے سوویت یونین ایک سپر پاور بن کے سامنے آیا, امریکہ کو آنکھیں دکھایا کرتا تھا وہ, امریکہ نے اس کے خلاف سازش کی اور ایسا کیا کہ سوویت یونین جو ہے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہو گیا. امریکہ نے ایسی اسٹریٹجی اختیار کی کہ سوویت یونین پر کوئی میزائل نہیں گرانا پڑا, حملہ نہیں کرنا پڑا, فوج نہیں اتارنا پڑی, لیکن وہ اندر سے اکنامک کرائسس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا. 100 آدمیوں کی 200 آدمیوں کی لائنیں لگتی تھیں روٹی لینے کے لیے, روٹی نہیں ملتی تھی, جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, عوام بھی ہیں, وہ کھڑے ہیں روٹی کے لیے, کھڑے ہیں, روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے. آپ دیکھیں گے جس آئیڈیالوجی نے خدا کا انکار کیا اس کو کیسے حالات دیکھنے پڑے کہ روٹی کے لیے 200 آدمیوں کی لمبی لائن لگتی تھی, روٹی نہیں ہے, میزائل موجود ہے, بیلسٹک میزائل, کھا سکتے ہو تو کھا لو, لیکن ظاہر ہے کہ میزائل سے پیٹ نہیں بھرتا, انسان کو روٹی چاہیے. تو ہوا یہ کہ امریکہ نے ایک ایسی سازش کی, ان کی اکانومی بیٹھ گئی, اور بالآخر ان کے اسٹیٹس, ان کی ریاستیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں, ریاستیں آزاد ہو گئیں. اور سب سے اہم بات ان تمام چیزوں میں اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سوشلزم کے بنیادی فلسفے کے اندر کچھ کمزوری تھی, جس کو ان کے اسکالرز محسوس کر تو رہے تھے لیکن اس کو صحیح نہیں کر سکے. ان کے پاس بھی بڑے دانشور تھے, ان کے پاس بھی بڑے اسکالرز تھے, وہ محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے سسٹم کے اندر کچھ بیسک خرابیاں ہیں, لیکن وہ ان کو دور نہیں کر سکے. امام خمینی نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا, اور جو آخری سوویت صدر تھا میخائل گورباچوف, امام خمینی نے اس کو ایک خط لکھا اور اس خط میں اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس کو بتایا کہ جو تمہارا نظام ہے سوشلزم, اس کے اندر ایسی بنیادی خرابیاں ہیں, اس کی فلسفی کے اندر خرابی, کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نظام بہت جلد دنیا کے تاریخ کے عجائب خانوں میں ملے گا. امام خمینی نے علماء کا ایک وقت بھی بھیجا ان کی طرف خط کے ساتھ, بڑے علماء کا جو بڑے فلاسفرز تھے, تاکہ وہ جا کے ان کے اسکالرس سے, امام نے خط میں بھی لکھا کہ اپنے اسکالرس سے کہیں کہ وہ آئیں ہمارے پاس آ کے ڈسکس کریں, ہم ان کو بتائیں گے کیا خرابی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ بنیادی خرابی کیا تھی, بنیادی خرابی یہ تھی کہ وہ حضور خدا کے منکر تھے, وہ اس طرف نہیں آ سکتے, ہم اس طرف نہیں جا سکتے, تو سوویت یونین جو ہے وہ تباہ ہو گیا. دوسرا نظام جو دنیا میں چل رہا ہے اس وقت, کہتے ہیں بہت کامیابی سے چل رہا ہے, وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام. ایک سوشلزم ہے, ایک کیپیٹلزم ہے, سرمایہ دارانہ نظام. سرمایہ دارانہ نظام بھی ایک مادی تصور کائنات رکھتا ہے, یہ بھی گاڈ لیس سسٹم ہے. سرمایہ دارانہ نظام بھی گاڈ لیس ہے, لیکن سرمایہ دارانہ نظام نے مذہب کی مخالفت نہیں کی, مذہب کو کچلنے کی کوشش نہیں کی جس طرح سوشلزم نے کیا. امریکہ, یورپ اور بیشتر ملکوں میں, اپنے ملک میں بھی دیکھ لیں آپ, سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس نے مذہب کی مخالفت نہیں کی ہوئی ہے, بلکہ مذہب کو اپریشیٹ کرتے ہیں. امریکہ مذہب کا مخالف نہیں ہے, وہ تو اپنے ڈالر پہ لکھتے ہیں ان گاڈ وی ٹرسٹ, ہے نا, بس ڈالر پہ لکھتے ہیں اور کہیں نہیں لکھتے. تو انہوں نے مذہب کی مخالفت نہیں کی, کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جن لوگوں نے مذہب کی مخالفت کی وہ مخالفت چلی نہیں, خاص کر سوشلزم سامنے ہے, اور مذہب چونکہ انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے اس لیے اس کی مخالفت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان کا اپنا جو تصور کائنات ہے وہ میٹیریل ہے, مادی ہے. اچھا, مذہب کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ مذہب کی ایک سیکولر انٹرپریٹیشن کر دی, ایک سیکولر انٹرپریٹیشن آف ریلیجن یا سیکولر اپروچ آف ریلیجن. اور وہ سیکولر اپروچ یہ ہے کہ مذہب بہت اچھی چیز ہے, مذہبی انسان اچھے انسان ہوتے ہیں, مذہب انسان کو اچھی باتیں سکھاتا ہے. مذہب انسان اور خدا کے درمیان ایک رشتے کا نام ہے, اے پرسنل ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ گاڈ. دا سوسائٹی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا ریلیجن, دا اسٹیٹ ہیز نو ریلیجن, اور دا اکانومی اور دی پولیٹکس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن. ریلیجن کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں وہ, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ہم تو کہتے ہیں نا کہ اسلامی حکومت, اسلامی نظام, وہ کہتے ہیں نہیں, ان چکروں میں نہیں پڑو, ریاست کا مذہب نہیں ہوگا کوئی, باقی عوام کا مذہب ہے. تو جو عوام کا مذہب ہے وہ مذہب ان کے اپنے اور خدا کے درمیان ایک رشتے کا نام ہے. انسان ہندو ہے یا مسلمان ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے, اس سے ریاست کا کوئی کنسرن نہیں. تو مذہب کی ایک ایسی تشریح انہوں نے کی کہ مذہب کی مخالفت بھی نہیں ہوئی اور مذہب کے جو اثرات ہیں معاشرے کے اندر وہ ختم ہو گئے. سمجھ گئے آپ, سسٹم جو ہے وہ گاڈ لیس ہے, سسٹم کے اندر مذہب نہیں ہے کہیں. تو اس ٹیکنیک سے وہ چلے کہ اگر آج آپ مثلا یورپ میں جا کر دیکھیں, امریکہ میں جا کے دیکھیں, تو لوگوں کو مذہبی آزادی ہے. یہ تو ابھی 9/11 کا واقعہ ایسا ہو گیا, اس کے بعد ایک دم کچھ حالات بدل گئے, ماحول بدل گئے, مینٹلٹی بھی تھوڑی سی بدل گئی, ورنہ آپ یقین کریں ایک پاکستانی شیعہ مسلمان کے لیے امریکہ میں یورپ میں آپ کے ملک سے زیادہ آزادی تھی مذہبی آزادی اور اب بھی کافی ہے. اب بھی کسی مسلم کنٹری کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے وہاں آپ کو آزادی ہے. کسی مسلمان ملک کے اندر جہاں شیعہ نہ ہو وہاں پر آپ عاشورہ کا جلوس نکال سکتے ہیں؟ کسی مسلمان ملک کسی عرب کنٹری کے اندر بتائیں؟ کہیں نہیں. صدام ملعون کے مرنے کے بعد عراق میں جلوس نکلا پہلی مرتبہ. 65% شیعہ عراق میں تھے, جلوس نہیں نکل سکتا رہا. بحرین کے شیعوں کا کیا حال ہے دیکھ رہے ہیں آپ. کویت میں اب بھی 60% شیعہ ہیں, کوئی جلوس نہیں نکلتا. تو مذہبی آزادی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں امریکہ کے ہر اسٹیٹ میں جلوس نکلتا ہے. یورپ کے بیشتر کنٹریز کے اندر آزادی سے آزاداری ہوتی ہے اور مسجدیں ہیں, جمعے کی نماز ہو رہی ہے, ساری چیزیں ایکٹیویٹی جاری ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بری چیز نہیں ہے. امریکی صدر مذہب کا بڑا احترام کرتے ہیں اور ہر سال ماہ رمضان میں مسلمان اسکالرز کو وائٹ ہاؤس میں ایک افطار پارٹی میں دعوت دی جاتی ہے جہاں انتظار کیا جاتا ہے کہ اذان ہوگی تو افطار کریں گے. امریکی صدر بھی اس وقت تک کھجور کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ مسلمان ہاتھ نہیں لگاتے. کتنا احترام ہے ان کے دل میں. وہ کہتے ہیں اسلام از اے گریٹ ریلیجن, مسلمز آر گریٹ نیشن, بٹ دیز سم ہینڈ فل پیپل امنگ دی مسلمز آر ٹیررسٹ. تو ان کو اصل میں وہ مسلمان پسند ہے جو نان پولیٹیکل ہیں. ان کو وہ مسلمان پسند ہے جو کہتے ہیں کہ مذہب اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں. مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے, آپ گھر میں جو چاہے کریں, نماز پڑھیں, روزے رکھیں, حج کریں, زکوٰۃ دیں, یہ آپ کا معاملہ ہے. ریاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ والا اسلام امریکہ کو بھی بہت پسند ہے. کہتے ہیں برطانوی حکومت جب قائم ہوئی بر صغیر میں تو وائس رائے صاحب آئے ہوئے تھے, اذان کی آواز آ گئی کہیں سے, تو انہوں نے کہا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ ان کو کہا گیا دس از اذان. واٹ از اذان؟ دس از کال فار پریئر, کہ مسلمانوں کی اذان ہے یہ, وہ عبادت کے لیے بلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا بلاؤ کسی مسلمان کو. مسلمان کو بلایا گیا, انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ کہیں گے ہم لوگ اذان دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں. نماز کیسے ہوتی ہے؟ انہوں نے بتا دیا اس طرح ہوتی ہے نماز, قلم, سورہ, رکوع, سجود. اچھا ٹھیک, اور کیا کیا ہوتا ہے؟ اور وضو ہے, ساری چیزیں. اچھا اچھا یہ بتاؤ اس نماز کے اندر برٹش گورنمنٹ کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں برٹش گورنمنٹ سے کیا تعلق ہے, یہ ہماری عبادت ہے, اللہ کے حضور ہم سر پر سجود ہو جاتے ہیں. اس کا حکومت سے, سیاست سے, برٹش گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس نے کہا او ویل, تو نماز تو بہت اچھی چیز ہے, تم لوگ نماز پڑھا کرو. یہ بہت سارے مسلمان میں دیکھتا ہوں نماز نہیں پڑھتے, ان کو نماز پڑھنا چاہیے, نماز اتنی اچھی چیز ہے, تم لوگ نماز نہیں پڑھتے. بتایا جاتا کہ دیکھیں ایک انٹرپریٹیشن نماز کی وہ ہے جو کی گئی. اگر یہ بتا دیا جاتا کہ یہ جو اذان ہو رہی ہے, یہ جو مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر, do you know what does it mean? It means a rebellion ship. یہ ایک بغاوت ہے تمہارے خلاف. تمہیں پتا یہ کیا کہہ رہا ہے مؤذن؟ یہ کہہ رہا اللہ از دا گریٹسٹ, اللہ سب سے بڑا ہے, اور تم یہاں آ کر کہتے ہو دی گریٹ بریٹین. مسلمان کہتے ہیں اللہ از دا گریٹ, کوئی گریٹ بریٹین کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن اس کی تشریح اس طرح کی گئی, وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. تو اذان تو ایک ہی ہے, بلکہ ملا زیادہ اچھا شین قاف عین ہے نکال سکتا ہے جو شاید مجاہد نہیں نکال سکتا. اگر کہا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہاں حلق سے نکالنا کتنا مشکل ہے. تو ملا زارہ بہتر اذان دیتا ہے, لیکن اس کے اندر بقول اقبال کے قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں.
تو انہوں نے یہ بنایا مذہب کو کہ مذہب جو ہے وہ معاشرے کا معاملہ نہیں ہے، ایک فردی معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے سرمایہ دارانہ نظام، کیپیٹلزم، جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیپیٹل ہے۔ انسان بھی امپورٹنٹ نہیں، نہ انسان امپورٹنٹ ہے، نہ اخلاق امپورٹنٹ ہے، نہ دین امپورٹنٹ ہے، نہ کوئی اور چیز۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ کیپیٹل، سرمایہ۔ اگر سرمایہ آپ کے پاس ہے تو سارے قوانین آپ کو تحفظ دینے کے لیے بنائے جائیں گے۔ اپنے ملک میں دیکھ لیں جتنے قوانین بنتے ہیں وہ سب سرمایہ داروں کو تحفظ دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو بالادستی جو ہے سرمایہ کی ہے۔ لامحدود حق ملکیت ہے، کوئی جتنا چاہے اپنی ملکیت بنا لے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بلکہ جتنی آپ کی ملکیت زیادہ ہوگی، جتنا آپ کے پاس سرمایہ زیادہ ہوگا، اتنی آپ کی عزت زیادہ ہوگی معاشرے میں۔ اور سرمایہ دار کو کھلی اجازت ہے کہ وہ جس قدر چاہے منافع کمائے۔ تو یہ پوری اکانومی جو ہے وہ منافع خوری پر مشتمل ہے، اور جتنے قوانین ہیں وہ سب سرمایہ دار کو سپورٹ کرنے والے قوانین ہیں۔ اپنے ملک میں دیکھ لیں، کیا پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ، طبقاتی نظام ہے۔ اس پہ کچھ لوگ امیر ہو رہے ہیں، کچھ غریب ہیں۔ امیر اور غریب کے درمیان خلیج جو ہے بہت وسیع ہے۔ ایک وہ ہے کہ ایک ہم ہیں کہ ابھی تک ہیں دیے سے محروم، اور ایک وہ ہے کہ چراغوں سے جلاتے ہیں چراغ۔ تو اس طرح کا ایک نظام ہے جس کے اندر بہت زیادہ فاصلہ بڑھ رہا ہے امیروں اور غریبوں کے درمیان۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ریڈ سی ہے نا، بحیرہ احمر، اس کے اس طرف افریقن کنٹریز ہیں جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ 15 سال کا ایک جوان کہہ لیں آپ، بچہ کہہ لیں آپ، وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس قدر کمزور ہے وہ۔ کیوں؟ میل نیوٹریشن، فیمنزم، شارٹیج آف فوڈ۔ دنیا کا بڑا مسئلہ، میجر ایشو گلوبل وارمنگ نہیں ہے، انوائرمنٹل پولوشن نہیں ہے، اوزون لیئر کی تھکنیس نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان بھوکا ہے اور کھانا نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ کینسر سے نہیں مر رہے ہیں، اتنے السر سے نہیں مر رہے ہیں، برین ہیمریج سے نہیں مر رہے ہیں، جتنے لوگ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں نہیں مرے، اس سے زیادہ لوگ ملیریا سے مر گئے۔ معمولی بیماری جس کا بہت سستا علاج موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے انسان زیادہ پیدا کر دیا اور فوڈ اسٹف کم پیدا کیا ہے، نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے بھی فوڈ ہے ان کو سرمایہ داروں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور وہ اس کی فری مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ جہاں سستی چیز ملتی ہے وہاں سے اٹھا لیتے ہیں، جہاں مہنگی بکتی ہے وہاں بیچ دیتے ہیں، جہاں سرپلس ہو جائے سمندر میں بہا دیتے ہیں، پرائز نیچے نہیں کرتے۔ انسان بھوک سے مر رہا ہے اور سرمایہ دار گندم کو سمندر میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ اپروچ ہے، بہت ظالمانہ اپروچ ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، امریکہ کا نظام یہ۔ آپ نماز پڑھتے رہیں، آپ جلوس نکالتے رہیں، امریکہ کو کوئی تکلیف نہیں۔ ہاں، یہ جلوس اگر اس بیداری کے لیے نکلے گا، اسی جلوس اسی نماز کا مقصد اگر استعماری نظام طاقوتی نظام کے خلاف عوام کو بیدار کرنا ہے، آپ دیکھیں یہ جلوس ان کے خلاف ہو جائے گا۔ گلوبلائزیشن کے نام پر غریب ملکوں کے وسائل پر قبضہ ہے۔ گلوبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سستا مٹیریل مل رہا ہے، را مٹیریل، وہاں سے وہ اٹھا لو، جہاں لیبر سستی ہے وہاں لیبر سے کام لو، جہاں پاور سستا ہے وہاں پر چیزیں بناؤ، اور جہاں یہ چیز مہنگی بکتی ہے وہاں لے آ کے بیچ دو۔ ظاہر ہے اس میں وہ چند لوگ جو ساہوکار ہیں، وہ جن کی لسٹیں ہر سال شائع ہوتی ہیں، ابھی پچھلے مہینے لسٹ نکلی کہ دنیا کے 500 امیر ترین افراد کون ہیں، کسی کا ایسٹ $70 بلین ہے، کسی کا $60 بلین ہے، کسی کا $50 بلین ہے۔ جو بلینز میں بات کرتے ہیں، بلینئر، ڈالروں میں بلین، 1, 2, 5, 10 والے شامل ہی نہیں اس لسٹ کے اندر، 40, 50 سے اوپر والے ہیں۔ بلین کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ایک کے بعد 6 زیرو لگائیں تو ملین، 9 زیرو لگائیں گے تو بلین، اور 2 زیرو اور لگا دیں آپ ڈالر کو روپیز میں کنورٹ کرنے کے لیے. تو اتنا سرمایہ ہے لوگوں کے پاس اور وہ سرمایہ مسلسل بڑھ رہا ہے، اس میں کمی نہیں ہو رہی ہے. افراد ہیں جن کے قبضے میں دنیا کے وسائل ہیں، اور وہ چند افراد جن قوموں سے ہیں، اگر آپ پولیس دیکھیں 500 افراد کی تو میجورٹی امریکنز ہیں، اور ان کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، وہ آتی ہیں دنیا بھر کے ملکوں میں بزنس کرتے ہیں اور یہاں کا سرمایہ لوٹ کے لے جاتے ہیں. ظاہر آپ کی جو لوکل کمپنیز ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے پوری دنیا کی اکانومی انہی کے گرد گھومتی ہے. اگر آپ مذہب کے اعتبار سے دیکھیں تو موسٹ آف دیم آر جیوز، سب نہیں لیکن بڑی تعداد ان میں جیوز کی بھی ہے، یہودیوں کی بھی ہے. بڑے بڑے ساہوکار، بڑے سرمایہ دار، بڑی کمپنیز، یہ سب ان کی ہیں. تو پورے معیشت کے اوپر انہی سرمایہ داروں کا قبضہ ہے. لیکن میں نہیں کہوں گا صرف جیوز، یہ ایک مینٹلٹی ہے، کیپیٹلسٹک اپروچ. اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، سب کی مینٹلٹی ایک ہی ہے کہ 1+1=11. ان کی مینٹلٹی ایک ہی ہے سب کی. جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا حکومت اور سیاست پر قبضہ اپنے ملک میں دیکھ لیں، جس طرح بھی الیکشن ہو، نون آئے، قاف آئے، فے آئے، آئین آئے، غین آئے، آئیں گے وہی چٹے پٹے، وہی وہ جو نعرہ لے کر آئے تھے کہ ہم مڈل کلاس کو لے کر آئیں گے، فلاں کریں گے، گھوم پھر گئے، وہ بھی سرمایہ داروں کو لے کر آئے، جاگیرداروں کو لے کر آ گئے. تو پھر وہ کہتے ہیں یہ الیکٹیبلز ہیں. الیکٹیبلز کا مطلب ان کے باپ کی سیٹ ہے وہ، تو وہ کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں جیتیں گے وہ. ظاہر ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم تفصیل میں جائیں کہ وہ کس بے رحمی سے جیتتے ہیں اور کس دھاندلی کے ساتھ جیتتے ہیں وہ، لیکن اسی طریقے سے حکومتیں بن رہی ہیں. جس طرح ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں یہی ہو رہا ہے. اور جہاں اتنا نہیں ہوتا جتنا ہمارے یہاں ہے، امریکہ مثلا بہت فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو رہے ہیں، تو پورے الیکشنز کو فنڈ کرنے والا کون ہے؟ کچھ لوگ ہیں، کچھ ادارے ہیں جو فنڈنگ کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کے جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ خود الیکشن لڑ سکے، وہ فنڈ سے لڑتا ہے. وہ جو فنڈنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو، بلکہ کئی ایسے منسٹرز ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں دے آر مور اسرائیلی دین اسرائیلیز، وہ اسرائیلیوں سے بڑھ کے اسرائیلی ہیں، کیونکہ اسرائیلی لابی نے ان کی فنڈنگ کی ہے الیکشن میں، انہیں کی مدد سے وہ آئے ہیں. تو سیاست پر بھی انہی کا قبضہ ہے، اور چونکہ سیاست اور معیشت پر انہی کا قبضہ ہے، لہذا اپنی مرضی کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں اور اپنے مستقل فائدے کو پیش نظر رکھتے ہیں. سرمایہ دارانہ نظام کے جو اٹریکٹیو نعرے ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ الفاظ آپ سنتے رہتے ہوں گے، فریڈم، سوورینٹی، ایکوالٹی، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، سوشل جسٹس، یہ سب اٹریکٹیو باتیں ہیں. مثلا آزادی، اس لفظ کے اندر اتنی کشش ہے کہ جو انسان بھی اس کو سنتا ہے ایک سرور سا پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر، آزادی ہے نا. آپ دیکھ لیں نا، اب یہ لیکچر ختم ہوگا تو کتنی خوشی ہوگی کہ آزادی مل جائے گی ایک دم، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، پھر دوسرا شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد. تو ایک آزادی کا جو لفظ ہے وہ بہت اٹریکٹیو لفظ ہے. قوموں کو سب سے اٹریکٹیو نعرہ یہ دے دیا گیا ہے، سب آزاد ہیں، جو چاہے کرے، ہر طرح سے آزادی، خود مختاری، مساوات، ایکوالٹی، ڈیموکریسی، ह्यूमन राइट्स, ये सब चीज़ें वो हैं, ये उनके वैल्यूज़ हैं। ये कैपिटलिज्म, वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न डेमोक्रेसी, उनके वैल्यूज़, उनके अकदार ये हैं। एक बहस इन अकदार पर भी होती है कि आया ये अकदार इस्लाम के मुताबिक हैं या नहीं है, लेकिन अभी टाइम नहीं है कि हम अलग अलग बात करें इन पर। हम इसके आगे बढ़ते हैं कि सरमायादारा निज़ाम के कुछ मनहूस असरात हैं जो दुनिया में ज़ाहिर हो रहे हैं। उन पर अगर आप गौर करें तो सबसे पहले तो सोसाइटी के अंदर सेकुलरिज्म को फ़रोग दिया जा रहा है, मज़हब को इतना बदनाम किया जा रहा है, इतना जलील किया जा रहा है, मज़हबी लोग ऐसे घिनौने और मकरूह शक्ल के साथ पेश किए जा रहे हैं, यानी वो जिनके जिनकी पहले ही हरकतें मकरूह हैं उन्हीं को मज़हब का लीडर बनाकर पेश किया जा रहा है कि आज लोग जो हैं वो मज़हब से बेजार हैं। आज पाकिस्तान की आवाम से पूछें कि वो मज़हबी हुकूमत चाहते हैं या सेकुलर हुकूमत चाहते हैं, वो कहेंगे सेकुलर हुकूमत चाहते हैं, हम नहीं चाहते मज़हबी हुकूमत। ये मज़हबी लोग हैं जो एक दूसरे को कत्ल करना जायज समझते हैं और मज़हब के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। तो लोग बेजार हो गए हैं। क्यों बेजार हुए मज़हब से? ये बाकायदा एक प्रोग्राम के मुताबिक ऐसे लोगों को पेश किया जा रहा है। मसलन इंकलाब इस्लामी आया 79 में ईरान में, पूरी दुनिया के इंसान, महरूम लोग, मुस्तज़फ लोग उससे मुतासिर हुए। पाकिस्तान तो बराबर में ही है, जाहिर है पाकिस्तान के लोग मुतासिर हुए। लोग ओपनली कहते थे कि पाकिस्तान को भी एक खुमैनी की ज़रूरत है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर एक इस्लामी हुकूमत बना दी। अमेरिका ने कहा कि देखो ये भी इस्लाम है। कैसा इस्लाम है? ऐसा इस्लाम है, सबसे पहले तो उन्होंने टीवी बंद किया, उसके बाद उन्होंने तालीम इदारे बंद कर दिए, लड़कियों के तालीम हासिल करने पर पाबंदी लगा दी, फिर यूनिवर्सिटी को ताला लगा दिया, ख़वातीन जो जॉब पर जा रही थी उनको निकाल बाहर किया, कोई औरत अकेले सफ़र नहीं कर सकती, मर्दों के लिए दाढ़ी का साइज़ मुकर्रर कर दिया गया, कम अज़ कम लेंथ इतनी होनी चाहिए, दूसरे बटन तक या तीसरे बटन तक। तो मुख्तलिफ बहरहाल चीज़ें हैं जो भी उनकी, यानी इस तरह का उन्होंने शरीयत पेश किया। ख़वातीन को ज़मीन पे लटाकर कोड़े लगा रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, सरे राह ख़वातीन को रोक के और उनसे कोई मर जा रहा है, तुम कौन है, तुम्हारा नाम अहरम क्यों है, इस तरह की चीज़ें। यानी उन्होंने दीन इस्लाम की ऐसी शक्ल पेश की, लोगों ने कहा वाला इस्लाम अस्सलाम, लोगों ने कहा इस्लाम को दूर से सलाम, नहीं चाहिए इस्लाम, यही इस्लाम है अगर तो भाई इस्लाम तो नहीं चाहिए। तो ये एक प्रोग्राम का हिस्सा होता है कि माशरे में इस शक्ल में पेश करो कि लोग दीन को भूल जाएं और फिर हमारी सेकुलर अप्रोच जो है वो पॉपुलर हो जाए। प्लूरलिज्म पे हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये खुद एक मौजू है, अगर छेड़ दिया जाए तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन सबसे ख़तरनाक चीज़ इस वक्त दुनिया में आ रही है प्लूरलिज्म, अभी जिसकी इस्तला भी हमें नहीं पता, और ये वो चीज़ है जिसके मुताबिक ये सिखाया जा रहा है कि सारे मज़हब सही हैं, सब सही है, तौहीद भी सही है, तस्लीस भी सही है, तौहीद भी सही है, शिर्क भी सही है, आप भी सही हैं और आप भी सही हैं, आप एक खुदा को मानते हैं आप भी ठीक हैं, आप तीन को मानते हैं आप भी ठीक हैं, आप दस खुदाओं को मानते हैं आप भी ठीक हैं, आप किसी को नहीं मानते आप भी ठीक हैं। कोई कहता है यार कैसे हो सकता है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? वो कहते हैं आप भी ठीक कह रहे हैं, आप भी ठीक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि सब सही हूँ। तो ये बहरहाल ये मैंने कहा ना कि ये खुद एक मौजू है, अभी हमारे माशरे में ये लॉन्च नहीं हुआ है बदकिस्मती से। हम लोग उस वक्त लॉन्च करते हैं इशूज़ को जब हमारे सर पे सवार हो जाए, हमारे यहाँ जब आग लग जाती है फिर हम सोचते हैं कि यार फायर स्टेशन तामीर करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमारी शिया कौम है ना, जब हालात ख़राब होते हैं, बम के धमाके होते हैं, खुदकुश हमले होते हैं, फिर लोग आते हैं आगा साहब कुछ होना चाहिए। तो अब नहीं होना चाहिए, वो तो किसी और वक्त में होना चाहिए था। तो उसके असरात इस वक्त नज़र आते हैं। दुनिया भर की मईशत पर चंद लोगों का इन्हसार है, चंद लोगों का कब्ज़ा है। गरीब कौमों के वसाइल पर अमीर ममालिक कब्ज़ा कर रहे हैं। गरीब ममालिक हैं उनके पास वसाइल तो हैं, قدرتی وسائل ہیں لیکن ان کے پاس نالج نہیں ہے، نالج بیس ٹیکنالوجی نہیں ہے، چونکہ ٹیکنالوجی نہیں ہے اس لیے وہ را میٹیریل بیچ دیتے ہیں تول تول کے۔ اگر وہ فنشڈ گڈ بیچیں، اگر اس کو ویلیو ایڈیڈ کر لیں تو اضافہ ہو سکتا ہے نا ان کی آمدنی میں، لیکن وہ ان کو ٹیکنالوجی نہیں دیتے، وہ صرف کھلونے دیتے ہیں، چیزیں استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کرتے، اور ہم اس کھلونے کو لے کے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح وسائل پر ان کا قبضہ ہوتا ہے۔ گلوبلائزیشن اور فری اکانومی کے نام پر دنیا میں ایک کارپوریٹ کلچر چل رہا ہے، ایک امیروں کا کلچر ہے، ایک ایسا کلچر ہے کہ جس کے اندر جس کی الگ دنیا ہے، شاید آپ کبھی گئے نہ ہو اس محفل میں کہ جہاں انسانوں کی قدر و قیمت کا اندازہ جو ہے وہ صرف اس کے مال سے، اس کے پیسے سے، اس کے سرمایے سے لگایا جاتا ہے، کون کتنی بڑی کمپنی کا مالک ہے، کون کتنی بڑی کمپنی کا ڈائریکٹر ہے۔ اور نچلی سطح پر اگر آپ کو دیکھنا ہو تو دیکھ لیں، وہ لوگوں کی پہچان یہ بن گئی ہے کہ کس کے پاس کتنا بڑا موبائل ہے، کس کی گاڑی کی چابی کتنی لمبی ہے۔ یہ کارپوریٹ کلچر کا ایک حصہ ہے، ہماری مینٹیلیٹی بنتی جا رہی ہے۔ تو وار اکانومی، بہت سے ممالک ایسے ہیں دنیا کے جن کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، مثلا امریکہ، کہ اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے دنیا کی دیگر قوموں کو بیچے، وہ تو وہ اسلحہ بیچتا ہے۔ ان کی اکانومی جو ہے وہ وار بیسڈ اکانومی ہے، اور کئی ممالک ہیں جن کی اکانومی وار بیسڈ اکانومی ہے۔ وہ کیوں چاہیں گے کہ امن قائم ہو دنیا میں؟ دیکھیں، ایک اسکول میں اسمبلی میں استاد نے دعا کرائی، کہا بچوں دعا کرو کہ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ سب بچوں نے کہا آمین، ایک بچے نے نہیں کہا۔ استاد نے کہا بیٹا آپ نے کیوں نہیں کہا آمین؟ کہا میرے ابو ڈاکٹر ہیں، اگر سب کو صحت کاملہ و عاجلہ مل جائے تو میرے ابو بے روزگار ہو جائیں گے، تو ہماری دال روٹی کیسے چلے گی؟ تو کچھ لوگوں کا مفاد اسی چیز میں ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہوں، کچھ لوگوں کا مفاد اس چیز میں ہے کہ دنیا میں جنگ ہو، ان کی اکانومی چل جنگ پہ رہی ہے اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس دینے کے لیے، ان کے پاس کوئی چیز ہے؟ امریکہ کے پاس ایسی کون سی چیز ہے کہ جو مثلا جاپان کو دے سکتا ہے؟ وہ امریکہ کی سڑکوں میں کاریں جاپان کی چلتی ہیں، مارکیٹ میں چیزیں جاپان کی چلتی ہیں، ٹیکنالوجی میں جاپان کی چیز۔ اب ایسی کیا چیز ہے جب آپ ایک چیز آپ لے رہے ہیں تو اگینسٹ میں یا تو آپ فورن کرنسی دیتے رہیں، یا آپ کے پاس بھی کوئی چیز ہو تاکہ بیلنس آف ٹریڈ ہو نا۔ ان کے پاس کیا ہے؟ اسلحہ ہے۔ اب وہ امریکہ، یہ میں صرف امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، امریکہ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ بڑا تاجر ہے، ورنہ اور ممالک بھی ہیں۔ اب وہ امریکہ کے جس کی اکانومی چل ہی اسلحہ پہ رہی ہے، وہ کیوں چاہے گا دنیا میں امن ہو؟ وہ تو چاہے گا کہ جنگ ہو۔ اور مختلف ملکوں کے درمیان ریجنل کانفلکٹ باقی رہے، حل نہ ہو، ریزالو نہ ہو۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں بہت سے جنگ کے ماحول ایک دم پیدا ہو جاتا ہے، ٹینشن بڑھ جاتی ہے۔ ایک سال میں $200 بلین کا اسلحہ سعودی عرب نے خرید لیا۔ سعودی عرب کا ایسا کون سا خطرہ بھائی، کس سے خطرہ ہے؟ کسی ملک سے اس کا سرحدی تنازع ہے؟ نہیں ہے۔ پھر یہ اتنا اسلحہ خریدنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کو ڈرایا گیا، دیکھو ایران تم پر حملہ کر دے گا، ایٹم بم بنا رہا ہے ایران۔ اب اس شیخ صاحب کے دماغ میں یہ بات آ گئی، ہاں ایران اگر حملہ کر دے گا ہم کیا کریں گے، تو اسلحہ خریدو۔ تو اس طرح سعودی عرب تک کو بھیج دیا اس نے $200 بلین کا اسلحہ۔ تو ان کی اکانومی اسی پہ چل رہی ہے، تو وہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگ ہو، جنگ کی کیفیت باقی رہے، قومیں ایک دوسرے سے لڑتی رہیں۔ معاشی مفادات کے حصول کے لیے وہ سیاسی حکمت عملی بناتے ہیں۔ جو پولیٹیکل گیم دنیا میں ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کی اپنی اکانومی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں جلوس نکالے گئے، مظاہرہ کیا گیا عراق پر حملے کے خلاف، اور لوگوں نے کہا نو وار فار آئل۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وار فار آئل ہے، اور بھی مقاصد ہیں بہرحال، لیکن دس از ون آف دیم۔ تو تو یہ جو کچھ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی حالات بنتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی اپنی سیاسی اور معاشی حکمت عملی ہوتی ہے. یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ یوکرین کے اندر بدامنی ہوئی اور اس کے بعد ایک دم کریمیا پر حملہ کر دیا، روس نے قبضہ کر لیا، تو یہ امریکہ نے کروایا. اور ان کی جو نو لینڈ ایک وہ ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ، اس نے اس کا باقاعدہ اس کا ٹیلی فون کال ریکارڈ کیا رشین انٹیلیجنس نے، اور اس کو سنا دیا انہوں نے کہ انہوں نے کیا پلان کیا تھا یوکرین کے اندر، کہ یہاں پر ہم فساد کریں گے اور پھر یہ ہوگا کہ رشیا جو ہے وہ انگیج ہو جائے گا یوکرین کے اندر، اور جب یوکرین کے حالات خراب ہوں گے تو پھر ہم ان سے بارگیننگ کریں گے سیریا کے اوپر. تو ان کو توقع نہیں تھی کہ رشیا جو ہے ایک دم اٹیک کر دے گا اور وہ کریمیا پہ قبضہ کر لے گا اور وہاں ریفرنڈم کروا کے اپنا حصہ بنا دے گا. تو رشیا نے بہت تیزی دکھائی اور اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے، یہ کرتے ہو جو بھی کرتے ہیں بہرحال کرتے رہیں، اب وہ اس کا حصہ بن گیا ہے کریمیا رشیا کا. کریمیا کبھی بھی یوکرین کا حصہ نہیں رہا، اس کو بھی ایک پروگرام کے مطابق خرشچیف ان کا ایک صدر تھا، اس نے 1954 میں اٹیچ کیا تھا، کیونکہ خرشچیف اصل میں خود کریمیا کا تھا اور اس نے اس کو یوکرین کے ساتھ ملا دیا تھا. بہرحال یہ میں اس سے بیان کر رہا ہوں کہ ایک واقعہ جو ہمارے سامنے ہوتا ہے نا ٹی وی کی اسکرین پہ نظر آتا ہے، اس کے پیچھے کچھ اور سیاست ہوتی ہے اور یہ بڑی قوتیں اس طرح کی سیاست کرتی رہتی ہیں. اس نظام میں سب سے اٹریکٹیو نعرہ میں نے عرض کیا ہے آزادی، لیکن آزادی کا مطلب ہے مادر پدر آزادی، جو چاہو کرو، کوئی قانون کوئی اصول کوئی ضابطہ نہیں ہے، ایون سوشل ایتھیکل مورل مورل ویلیوز کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور آپ دیکھیں اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے، ان کے سوشل اسٹرکچر کا کیا حال ہے، ان کی فیملی اسٹرکچر کا کیا حال ہے. تو یہی وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں آ جائے، جس طرح ان کی سوسائٹی خراب ہو چکی ہے، بگڑ چکی ہے آزادی کے نام پر، وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں بھی یہی سب کچھ ہو جائے، اس لیے وہ ہماری قوم کو بھی آزادی کا درس دیتے ہیں. کہیں پر جمہوریت کو حمایت کرتے ہیں، وہ جمہوریت جو ان کے اشارے پہ چلتی ہے، اور اگر ان کے اشارے پہ نہ چلے تو ان کو ڈکٹیٹرشپ زیادہ پسند ہے جمہوریت کے مقابلے میں. ڈکٹیٹرشپ میں آسانی فیل کرتے ہیں امریکنز، کیونکہ ایک آدمی کو سنبھالنا ہوتا ہے، ایک آدمی سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. ایک ٹیلی فون کیا جنرل مشرف کو کہ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ ویدر یو آر ود اس اور ود آور اینیمیز، اس نے کہا نو سر آئی ایم ود یو. تو ایک آدمی کو ڈیل کرنا پڑا، اور جمہوریت کے اندر پھر بہت سارے لوگوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، پھر پارٹی پولیٹکس، پھر پریشر، پھر پارلیمنٹ، کیبنیٹ، فلاں یہ وہ. ڈکٹیٹرشپ میں کیبنیٹ بھی کچن کیبنیٹ ہوتی ہے، اس کو بھی سنبھالنا مشکل ہے، جس نے زیادہ ہوشیاری دکھائی اس کو آؤٹ کر کے دوسرے دن کسی اور کو لے آئے. یہ تو ہوتا ہے نا، ہمارے ملک کے ایک وزیر اعظم ایسے تھے جو جاپان کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، جاپان کے سرکاری دورے پر وتھ پروٹوکول، اور جب واپس وہ کراچی ایئرپورٹ پہ اترے تو ہی واز نو مور پرائم منسٹر آف پاکستان، اور جب ایئرپورٹ میں جب باہر نکلے تو وہ گاڑی ان کی جھنڈے والی تھی نہیں، وہاں پہ ان کو برطرف کر دیا گیا تھا محمد خان جو نے جو پرائم منسٹر تھے وہ. تو ڈکٹیٹرشپ میں یہ ہوتا ہے، یہ حیثیت ہوتی ہے پرائم منسٹر کی. تو جو زیادہ عقل مندی دکھایا اس کو دوسرے کارنر کر دو. تو امریکہ کو کہیں جو ڈیموکریسی بہت پسند ہے کہ سات سمندر پار کر کے عراق میں ڈیموکریسی ریسٹور کرنے کے لیے چل کر آئے وہ، کیونکہ صدام ڈکٹیٹر تھا. سعودی عرب میں ڈکٹیٹرشپ نظر نہیں آ رہی ہے ان کو، بحرین میں ڈکٹیٹرشپ نظر نہیں آ رہی ہے ان کو. تو یہ سب کھیل ہے ان کے اپنے مفاد کے لیے. ایکوالٹی ہر سطح پر وہ کہتے ہیں ہم ایکوالٹی کے قائل ہیں، حالانکہ پریکٹیکلی اگر آپ ان کے سوسائٹی میں جا کر دیکھیں، جو لوگ رہ کر آئے ہیں ان سے پوچھیں تو ان کے یہاں بھی ڈسکریمنیشن ہے مختلف انداز سے، ریشیل اپروچ ہے بہت سے لوگوں کے اندر. لیکن بہرحال ہمیں ایکوالٹی کا درس دیتے ہیں، مثلا ایکوالٹی آف جینڈر، ایکوالٹی آف جینڈر آگے بڑھ کے اب سملیرٹی آف جینڈر ہو گیا ہے، کہ جو مرد کرے گا وہ عورت کرے گی اور جو عورت کرے گی وہ مرد کرے گا. جیسے کپڑے عورتیں مرد پہنیں گے ویسے خواتین پہنیں گی، جیسے بال خواتین رکھیں گی اب لڑکے رکھیں گے، لڑکے کانوں میں وہ پہن لیں گے، بالیاں ڈال لیں گے، بال بڑے کر لیں گے، چوٹیاں بنا لیں گے، پونی لگا لیں گے، وہ لپسٹک لگائیں گے جو ایشی پسٹک لگائیں گے. تو کہہ رہا ہوں میں سملیرٹی آف جینڈر. اسی طرح کلچر کے نام پر، آرٹ کے نام پر بےہودگی، بے حیائی، فسق و فجور. کلچر کسی قوم کی شناخت ہوتی ہے، پہچان. لیکن جو کلچرل شو ہے آپ دیکھیں، گانے کا نام، ڈانس کا نام کلچرل شو ہے. یہ کلچر ہے، پاکستانی کلچر یہ ہے. تو یہ ساری چیزیں کلچر کے نام پر، ٹی وی کے پروگرام دیکھ لیں یا اس کے علاوہ دیکھ لیں، بے حیائی کو فروغ دینا. یہ تو کچھ میں نے مثال دینے کی کوشش کی، ٹائم اسی میں کافی ہو گیا. کہ استعماری نظام جس کو ہم کہتے ہیں وہ کون سا نظام ہے؟ قرآن کریم نے استعماری نظام کی کچھ مثال دی. مثلا سورہ قصص میں ہے کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، کہ موسیٰ اور فرعون کی داستان ہم ان کو سناتے ہیں، آپ کو ہم سنا رہے ہیں بالحق، حق کے ساتھ، لقومی یؤمنون، اہل ایمان کے لیے. ان فرعون علی فی الارض، فرعون جو تھا وہ زمین پر اپنی بڑائی جتایا کرتا تھا. وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اہل مصر کو گروہ گروہ میں تقسیم کر دیا تھا، پارٹی پارٹی بنا دیا، گروپ گروپ بنا دیا، فرقہ فرقہ کر دیا. یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ کو وہ کمزور کر دیا کرتا تھا، ایک گروہ کو فیور کرتا رہا، ایک کو کمزور کرتا رہا. وہ جو برٹش گورنمنٹ کا رول ہے کہ برٹش گورنمنٹ کا جو رول ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، فرعون یہی کرتا تھا. یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا. انہ کان من المفسدین، بڑا فسادی تھا وہ. تو فرعون ایک استعماری نظام کی مثال ہے کہ کس طرح کیا اس نے قوم کو تقسیم در تقسیم کر دیا، ایک کو کمزور کیا، ایک کو ایک کی فیور کی، بیٹوں کو قتل کر دیا. اس کو کس نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ایک جوان ہوگا جو تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا. اس نے کتنے جوانوں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ بعد میں پیدا ہونے والے بچوں کو بھی قتل کرتا تھا. آج کا فرعون بھی یہی کر رہا ہے کہ مختلف قومیں جن سے ان کو خطرہ ہے کہ ان کے جوان ہمارے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، ان جوانوں کو قتل کر دو. لیکن ظاہر ہے کہ سارے جوانوں کو قتل کرنا ممکن نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ افغانستان کے سارے جوان قتل کر دیے جائیں، عراق کے سارے جوان قتل کر دیے جائیں، پاکستان کے سارے جوان قتل کر دیے جائیں، ممکن نہیں ہے نا آج کل کے زمانے میں. جتنا ممکن ہے وہ کر رہے ہیں، جن کے بارے میں ان کو خیال ہے کہ یہ بڑا ہو کر موسیٰ بن سکتا ہے تو وہ کرتے ہیں، اور جہاں ممکن نہیں ہے وہاں جوانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی جوان مردی کو قتل کر دیتے ہیں. جوان باقی رہتے ہیں، ان کے اندر جوان مردی باقی نہیں رہتی. ان کو فسق و فجور میں مبتلا کر دو، ان کو بےہودگی میں مبتلا کر دو، ان کو منشیات میں لگا دو، فحاشی عریانی میں لگا دو، بےہودہ فلموں میں لگا دو، موبائل کلچر کو عام کر دو، اتنے سستے پیکج موبائل کے کر دو، 10 روپے میں 24 گھنٹہ فری بات، روٹی 8 روپے کی ہو گئی ہے، موبائل کے سم فری. روٹی 8 روپے کی ہے لیکن موبائل کا سم فری ہے. جتنے کا کارڈ لیں گے اتنا ہی بیلنس مل جائے گا، اس پر ٹیکس بھی نہیں کٹے گا. ایسی آفر ہیں. کیوں ہو رہی ہے؟ کتنی محبت ہے آپ سے. امریکہ میں ایسا نہیں ہے، امریکہ میں موبائل کے ریٹس کافی زیادہ ہیں پاکستان کے مقابلے میں. لیکن پاکستان جیسے غریب ملکوں میں اتنا سستا کیوں ہے؟ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ ٹی وی کے بے تحاشا چینل کھول دیے ہیں، ہر چینل کے اندر دیکھیں بےہودی، فسق و فجور. نیوز بھی اگر آپ سنیں گے تو اس کے اندر بھی کوئی ایسا اشتہار نہیں ہے جس میں ڈانس نہ ہو، گانا نہ ہو. बच्चों का जो प्रोडक्ट है टॉफी बिस्किट, उसके अंदर रोमांटिक डायलॉग्स, रोमांटिक सीन, बच्चों के प्रोडक्ट के अंदर जो बच्चों की चीज़ें हैं, वैलेंटाइन डे को आम करना, ये जवान रहेंगे, देखने में लगेगा आपको कि ये कड़ियल जवान है, लेकिन अंदर से वो मरियल जवान होगा। देखने में तो लगेगा कड़ियल जवान है ये, लेकिन अंदर से देखेंगे तो वो मरियल जवान है। तो जवान मौजूद रहें और उनकी जवामर्दी मर जाए, जवामर्दी ज़िबा हो जाए, फिर उस कौम में कोई मूसा पैदा नहीं होगा, जो पैदा होगा वो भूसा पैदा होगा। तो ये जो किसी कौम के अंदर एहसास होता है, जिल्लत का एहसास, गुलामी का एहसास, जो जज्बा होता है आगे बढ़ने का जज्बा, तरक्की करने का जज्बा, कायनात को तस्खीर करने का जज्बा, ये जवानों के अंदर होता है ना, बुढ़ापे में नहीं होता। इसीलिए सारे प्रोग्राम जवानों के लिए तैयार किए गए हैं। ईरान में एक बड़े आलिम दीन कहते हैं कि अगर अमेरिका हमारे मुकाबले पे आ जाए ना जंग करने के लिए, हम तैयार हैं जंग करने के लिए, कोई खौफ नहीं है, हमें अमेरिका में नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लेकिन सबसे ख़तरनाक महाज हमारे लिए, सबसे मुश्किल फ्रंट हमारे लिए कल्चरल फ्रंट है। ये जो सकाफती अलगार है ये इंतहाई ख़तरनाक। और अभी रहबर मौज़ूम ने सकाफत और मईशत का साल करार दिया, इसको पता है आपको, इसीलिए तो ये एक प्रोग्राम का हिस्सा होता है, इस्तेमाली निज़ाम ये चाहता है। खुदा का वादा यह है वह नूरी तो अन्ना मुन्नाजीफिलवारसी, खुदा ने यह इरादा कर लिया है कि वो लोग जो मुस्तज़अफ बना दिए गए, जो कमज़ोर कर दिए गए हैं, जो डाउन ट्रोडन पीपल हैं, उनको लीडरशिप अता करें, वनज अलहम आइम्मा वनज अलहमारसिन, ज़मीन का वारिस उनको बनाए जिनको कमज़ोर बना दिया गया। अगर खुदा के वादे पर यकीन हो तो कभी इस्तेमाली साजिश कामयाब नहीं होगी। वह मैंने ना से मई योजबों का कौल हो फिर हयात दुनिया, कुछ ऐसे लोग हैं जब दुनिया के बारे में वो बात करते हैं तो इतनी अट्रैक्टिव होती है कि तुम हैरान हो जाते हो सुन के। जब तुम्हें वो मंजर दिखाया जाता है, जब तुम नेशनल ज्योग्राफी देखते हो, जब तुम प्लानट देखते हो, जब तुम डिस्कवरी देखते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि अमरीका बहुत एडवांस हो गया, बहुत तरक्की कर गया, कभी सोचना भी नहीं उसकी मुखालफत के लिए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उसके पास है, तुम कुछ नहीं कर सकते उसका, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये इंप्रेशन पड़ता है। तो दुनिया के बारे में जब वो बात करते हैं तुम हैरान हो जाते हो। वही शदुल्लाह अला माफी कल्बी वह वालदुल खसाम, खुदा जानता है तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है। व इजा तवल्ला साफिल अर्ज लयुफसिदा फीहा व युहलिकल हर्स वन नसल, और जब ये आपसे रूगर्दानी अख्तियार करते हैं तो ज़मीन पे फसाद करते हैं फिर वो, और ज़मीन पे फसाद के लिए दो चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, वह युहलिकल हर्स वन नसल, कि एक तो वो फसलों को तबाह करते हैं, दूसरे नस्लों को तबाह करते हैं। न समझो खाली फसलों को तबाह करेंगे, नस्लों को भी तबाह करेंगे। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। अब हम इस्लाम की बात करें, इस्लाम की बात करने के लिए बहुत कम टाइम रह गया है। अब इस्लाम के लिए बात करने के लिए कम टाइम रह गया, लेकिन चूंकि इस्लाम की बातें आप लोग सुनते रहते हैं इसलिए सिर्फ रिकॉल करना काफ़ी है, तेज़ी के साथ इंशाल्लाह आप समझ लेंगे। पहले तो ये यकीन रखिए कि इस्लाम एक निज़ाम ज़िंदगी है, इस्लाम इज़ ए कोड ऑफ लाइफ, इस्लाम एक मज़हब नहीं है, दीन है। वो मज़हब है जिसको कहा गया है कि पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड, जिसको कहा गया है द रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स और विद द इकोनॉमी और विद द सोसाइटी। इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए दीन, दीन मीन्स द कम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ लाइफ। क्रिश्चियनिटी नहीं है इस्लाम के जो चार दीवारी में बंद हो जाए चर्च के, इस्लाम माशरे में गालिब आने के लिए आया है, चार दीवारी में बंद होने के लिए नहीं आया है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि यूरोप में जो कुछ उन्होंने क्रिश्चियनिटी के साथ किया है वो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर कर देंगे, गलत फहमी है उनकी, कभी नहीं होगा ये। اسلام غالب آنے کے لیے آیا ہے. معیشت اور سیاست یہ سب اس کا حصہ ہے, حکومت اور ریاست سب اس کا حصہ ہے. جب امام خمینی کو نظر بند کیا گیا, شاہ کا ایک آدمی آیا امام کے پاس, کہنے لگا کہ آپ چھوڑے اس سیاست کو, آپ جیسے مقدس آدمی کا اس سے کیا کام ہے, یہ سیاست بہت ہی گھٹیا چیز ہے, بہت گندی چیز ہے. فارسی میں کہا یہ پدر سوختنی ہے, یعنی کمینی شے ہے, جو ہمارے کہتے ہیں کتی شے ہے سیاست. تو یہ آپ جیسے مقدس آدمی کے سے کیا تعلق, آپ جائیں دین کی خدمت کریں, کوئی بڑا مدرسہ بنائیں, اس میں طالب علم تیار کریں, کتابیں پبلش کریں, یہ کن چکروں میں آپ پڑ گئے. امام خمینی پر آپ فرماتے ہیں کہ اگر سیاست بقول تمہارے پدر سوختنی ہے تو یہ تمہیں مبارک ہو, لیکن ہمارے نزدیک پدر سوختنی نہیں ہے سیاست, ہمارے نزدیک معاشرے کی خدمت ہے سیاست. اپروچ کی بات ہے نا, تمہاری اپروچ یہ ہے, ہماری اپروچ یہ نہیں ہے. تو اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد پہ استوار ہوگا, اور اسلام میں حکومت کا ایک تصور ہے, کسی نے انکار نہیں کیا سوائے خوارج کے. بادشاہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں, لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ائمہ طاہرین نے حکومت کی یا نہیں کی, امیر المومنین کی حکومت تھی یا نہیں تھی, امام حسن علیہ السلام نے حکومت کی یا نہیں کی, امام زمانہ کے حکومت کریں گے یا نہیں کریں گے, کریں گے نا. قرآن کریم میں حکومت اور اقتدار کے بارے میں بہت ساری آیتیں ہیں, کئی انبیاء کا تذکرہ ہے, حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت قائم کی, حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت قائم کی. اسلام میں حکومت اس لیے ضروری ہے کہ اس سے قیام عدل ہوتا ہے, عدل کا قیام, اور جو اسلام کی روح ہے ایک عادلانہ معاشرے کا قیام, ظالمانہ معاشرے کا خاتمہ. اس کے لیے قرآن کی آیت ہے, لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, کہ ہم نے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا, ان کے ساتھ میزان کتاب اور میزان کو بھی اتارا, ليقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ قسط کے لیے عدل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. انبیاء کی آمد کا ایک مقصد قیام عدل ہے. اگر معاشرے میں اقتدار حکومت نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہو تو کیا ہوگا, الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, تو وہ معاشرے میں نماز کو فروغ دیں گے, زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام رائج کریں گے, وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, نیکیوں کو فروغ دیں گے, برائیوں سے روکیں گے, وللہ عاقبۃ الامور. اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں, صالح لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار ہوگا تو معاشرے میں اچھائی پھیلے گی, برے لوگوں کے ہاتھوں میں, کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار ہوگا, معاشرے کے اندر برائی پھیلے گی. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تین مقامات پر یہ آئے تھے قرآن میں. اسلام غالب آنے کے لیے آیا ہے, مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا. صرف کتابوں میں پڑھنے کے لیے, امتحان پاس کرنے کے لیے, مدرسے کے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے, جاب کرنے کے لیے, اور اس کے بعد اس سارے مباحث کو الماری کے اندر رکھ کے لاک کرنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ یہ پریکٹیکل ہے. خدا کا وعدہ ہے مستضعفین سے, ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, ونرید ان نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض, خدا کا یہ وعدہ ہے مستضعفین سے کہ ان کو امامت عطا کرے گا, ان کو لیڈرشپ عطا کرے گا. یہ آیت ہم کہتے ہیں امام زمانہ کے لیے, امام زمانہ اس کے مصداق ہیں, امام زمانہ اس آیت کے مصداق ہیں, امام زمانہ کے لیے نہیں آئی آیت. خود آپ سورہ قصص میں دیکھ لیں کہ یہ تو بنی اسرائیل کے لیے آئی, ہر دور کے لیے آئی, ہر قوم کے لیے آئی. ہاں امام علیہ السلام اس کے مصداق کامل ہیں. مستضعفین سے خدا کا وعدہ ہے, صالحین سے خدا کا وعدہ ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, تم میں سے جو ایمان والے ہیں, عمل صالح والے ہیں, ان سے خدا کا وعدہ ہے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, کہ ان کو زمین پر, اس روئے زمین پر خلافت عطا کرے گا جیسے اس سے پہلے والوں کو عطا کی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ, اور ان کو تمکنت عطا کرے گا, تمکنت بے معنی حکومت ہے, بولا یہ بدلنہم من بعد خوفہم آمنا، اور خوف کے بعد امن عطا کرے گا ان کو. اس وقت تو نیک لوگ، ایماندار لوگ خوف کا شکار ہیں، فاسق فاجر دھڑلے سے غلط کام بھی کر رہے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. خدا نے لکھ دیا ہے، لکھ دیا کا مطلب خدا کا اٹل قانون ہے، زبور میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، اور اب یہاں قرآن کے اندر بھی آ گیا کہ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ زمین کے وارث اللہ کے صالح بندے ہیں، فاسق و فاجر نہیں ہیں. یہی امام خمینی کہتے ہیں کہ دنیا کے مظلوموں کو حکومت دینے کا وعدہ حق ہے، خدا کا وعدہ ہے یہ، اور ہمارے سامنے مثال ہے کس طرح خدا نے یہ حکومت دی. اب یہ جو حکومت قائم ہوگی، اس میں چاہے وہ الہی نظام ہو یا غیر الہی نظام، کچھ کوالٹیز ہیں. ایسے شخص کو بنایا جائے گا جو اس سیاسی نظام سے واقف ہوگا، اس سے مخلص ہوگا، قائدانہ صلاحیت رکھتا ہوگا، انتظامی صلاحیت رکھتا ہوگا، ماضی اس کا داغدار نہ ہو، ساتھ ہی ساتھ عوام میں بھی مقبول ہو. جب ہم الہی نظام میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کو عالم ہونا چاہیے، فقیہ ہونا چاہیے. وہی چیزیں دیکھیں کہ وہ فلسفہ جس کے اوپر اس ریاست کی بنیاد پڑی ہے اس کا عالم ہونا چاہیے، ہے نا. نظام سے خلوص کا کیسے پتہ چلے گا؟ تقویٰ، پرہیزگاری، قائدانہ صلاحیت، حسن تدبیر، عدالت. یہ قبولیت مردمی پہ ابھی بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی آگے کرتے ہیں. تو اسلام میں قیادت اور رہبری کے لیے شرط ہے وہ کیا؟ علم ہے، تقویٰ ہے، شجاعت ہے، تقویٰ ہے، عدالت ہے. اور یہ علم اور تقویٰ اور شجاعت اور عدالت جو ہے وہ ایک فقیہ عادل کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ولایت فقیہ. ولایت فقیہ کا مطلب علماء کی حکومت نہیں ہے. اسلام کی حکومت کا مطلب علماء کی حکومت نہیں ہے، اسلام کی حکومت کا مطلب قانون الہی کی حکومت ہے. امام خمینی فرماتے ہیں اسلامی حکومت لوگوں پر الہی قانون کی حکومت ہے، قانون کی حکومت، قانون کے مطابق حکومت. اس قانون کی نگاہ میں سب برابر ہے، خواہ وہ عالم ہو یا جاہل ہو. ہاں، اس کی جو سپر ویژن ہے وہ ایک فقیہ عادل کے ہاتھ میں ہوگی، کیونکہ وہ ان قوانین کو سب سے زیادہ جانتا ہے. مشروعیت الہی، اس کے پاس ولایت ہونی چاہیے، اس کے پاس وہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ شریعت کے مطابق ایک معاشرہ قائم کر سکے. ہر شخص کو حق نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ میں شریعت کے قوانین لے. لیکن ساتھ ساتھ یہ امام خمینی کی فکر ہے کہ قبولیت مردمی بھی ضروری ہے، لوگ آمادہ ہوں تو ان کے اوپر اسلام کا نظام نافذ ہوگا. اسلام چور دروازے سے نہیں آئے گا، اسلام ڈنڈے کے زور پہ نہیں آئے گا. امت آمادہ ہوگی، تیار ہوگی تو اسلام آئے گا. امت تیار نہیں ہوگی تو علی ابن ابی طالب جیسے صاحب ولایت بھی 25 سال تک گھر میں بیٹھے رہیں گے. امت تیار نہیں، امت آمادہ نہیں، نہیں آمادہ کوئی بات نہیں، نہیں نکلے علی گھر سے. 25 سال بعد امت تیار ہوئی کہ آئیے آپ ہماری قیادت کیجیے، آپ تیار ہو گئے. تو یہ کافی نہیں ہے کہ اس کے پاس ولایت، لیجیٹیمیسی، ولایت میں لیجیٹیمیسی، لیجیٹیمیسی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ پاپولر ایکسیپٹنس بائی دا پیپل. اگر لوگ آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے، کوئی بھی نظام نافذ نہیں ہو سکتا. جو نظام بھی نافذ ہوگا وہ عوام کے اوپر جبر کا نظام ہوگا. امام خمینی جب واپس آئے، آتے اسلامی نظام نافذ کر دیتے، نہیں کیا آپ نے. آپ نے کہا پہلے ریفرنڈم کراؤ، لوگوں سے رائے لو، چاہتے بھی ہیں وہ نظام اسلام کا نہیں چاہتے. لوگوں نے ریفرنڈم میں رائے دی، ہاں ہم چاہتے ہیں. جب ڈیسائسو میجورٹی نے کہہ دیا کہ ہاں ہم چاہتے ہیں اسلام کا نظام، امام نے کہا ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کا الیکشن کراؤ. پھر کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنی، اس سے کہا کانسٹیٹیوشن بناؤ، آئین بناؤ. پھر اس اسمبلی نے بیٹھ کے آئین بنایا، اور پھر اس آئین کے مطابق الیکشن ہوئے، پھر پارلیمنٹ بنی، پھر پارلیمنٹ نے صدر بنا، اور پھر آج تک مسلسل الیکشنز ہو رہے ہیں، کبھی الیکشن رکا نہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جمہوری نظام جو ہے تابوت کا نظام ہے، استعماری نظام ہے، ہاں جمہوری نظام اگر مغربی جمہوریت ہو تو تابوتی نظام ہے آف کورس، لیکن جمہوریت کا مطلب اگر یہ ہے کہ لوگوں کی رائے، لوگوں کی آرا تو اگر لوگوں میں ایک شخص پاپولر ہے اور وہ باقی شرائط پوری کر رہا ہے تو اس کے اندر کون سے اسلام کے خلاف بات ہے؟ اس کے اندر اسلام کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہے. تو امام خمینی نے یہ بتایا کہ مشروعیت اپنی جگہ ہے, عوام کی قبولیت ضروری ہے. عوام کی قبولیت معلوم کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز الیکشن ہے. سب سے سادہ چیز کیا ہے؟ الیکشن ہے, کہ یہ پتہ چلے کہ عوام آمادہ بھی ہے یا نہیں ہے. اب وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ عوام کے اندر ان کی قبولیت کبھی ہوگی نہیں, ان کی حرکتیں ایسی ہیں, وہ جمہوریت کو کفر اور الیکشن کو حرام قرار دے رہے ہیں اور ہمیشہ چور دروازے سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, اسلام کا نفاذ بیک ڈور سے کرنا چاہتے ہیں. امام خمینی نے کہا نہیں, الیکشن بھی ہوگا, جمہوریت بھی ہوگی, عوام کی رائے کی اہمیت ہوگی. خود امام خمینی نے ووٹ ڈالا, جا کر تصویر ہے نا ان کی, ووٹ ڈالتے. بہرحال پھر شیعوں میں تو ولایت کا ایک خاص تصور ہے, ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, وقت نہیں رہا. امام فرماتے ہیں اس دور میں فقہا اسلام عوام پر حجت ہے. فقہا حجت ہے, شیعہ پوائنٹ آف ویو سے بتا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی توقیع ہے. اما الحوادث الواقعہ فرجو فیہا الی رواۃ حدیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ, کہ وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہے, ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہے. حوادث سے واقعہ کیا ہے؟ حوادث سے واقعہ ڈے ٹو ڈے افیئرز, ڈے ٹو ڈے ایشوز. یہ جو ڈے ٹو ڈے ایشوز آ رہے ہیں یہ پیکج کی صورت میں نہیں دیا جا سکتا کہ آپ کو توضیح المسائل کی صورت میں دے دیا جائے. توضیح المسائل ایک الگ چیپٹر ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. یہاں بات ہو رہی ہے اس امت کے ڈے ٹو ڈے ایشوز کی. بہرحال میں بہت سارے سوالات ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ 5:15 تک آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. کس طرح سوال کیا جائے گا؟ ڈائریکٹ؟ جی جی.
صاحب ہم ہمارے ابھی آپ نے بتایا کہ اسلام جو ہے وہ ایک کامل دین کی دین ہے, تو ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام جو ہے وہ روحانی اور مادی دونوں قسم کی انسان کی ضروریات کو پوری کرتا ہے, اور نہ صرف ضروریات کو پوری کرتا ہے بلکہ روحانی اور مانوی اور مادی دونوں قسم کی کمالات کے لیے پہنچانے کا ذریعہ ہے, یہی ہے نا. تو اگر ہم روڈ ریلیٹ میں دیکھتے ہیں تو دنیا میں اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں, مطلب بہت ہے, تک ان کے علمی مراکز کو ہم دیکھتے ہیں, تو وہاں سے ہمارے فرد اندر ہمارے مزارے دنیا میں وہاں پر ان کی جو علمی مراکز ہیں دوسروں کے کہیں سے, مطلب ہمیں بشک معمولی طور پر علم دین میں علماء ہمیں ملتے ہیں, لیکن وہاں سے کوئی سائنٹسٹ نکلتا ہمیں نظر نہیں آتا, تو کیا یہ بدل نہیں ہے؟
اچھا ماشاء اللہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پورے عالم اسلام کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے, اگر آپ حوزہ علمیہ کی بات کریں گے تو ایک دوسری بات ہے. پہلے پورے عالم اسلام کی بات کر لیتے ہیں. کیا پورے عالم اسلام میں اسلام کا قانون ہے؟ نہیں ہے. ڈکٹیٹرشپ ہے کہیں پر, کچھ ہے کہیں پر, فوجی آمریت ہے کہیں, نام نہاد جمہوریت ہے, 40 سے ایک ہی آدمی آ رہا ہے مسلسل. بڑے مشکل سے یہ کرنل قذافی مرا ہے, میں تو بچپن سے اس کو ویسے ہی دیکھ رہا ہوں. 40 سے مسلط ہے ایک شخص, 27 سے اس نے مبارک مسلط تھا, کوئی 26-28 تک وہ صدام مسلط رہا. یہ عالم اسلام ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس سے پیچھے جائیں گے, اگر ذرا آئیڈیولوجیکلی بات کریں, تو پیغمبر نے فرمایا تھا انی تارکوں فیکم مستقلین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و عترتی, ما ان تمسک تم بہما لن تضلوا بعد, جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. امت متمسک ہوئی اہل بیت سے؟ نہیں ہوئی نا. جب نہیں ہوئی تو گمراہی مقدر ہوگی امت کا, ظاہر ہے. تو ایک تو تھیوریٹیکلی یہ بات, اگر آپ ایران کی بات کر رہے ہیں تو انقلاب اسلامی کے بعد جتنی ریمارکیبل ترقی ایران میں ہوئی ہے اور جتنی پیش رفت, جتنی ریسرچ, ابھی ایٹامک ٹیکنالوجی کے ان کو دیکھ لیں, آئی ٹی میں دیکھ لیں ان کا کیا اسٹیٹس ہے, کس شعبے میں آپ جا کے دیکھیں آپ کو ترقی نظر آئے گی. جبکہ انقلاب کے بعد مسلسل 8 تک جنگ مسلط رہی, سوشل بائیکاٹ, اکنامک سینکشنز, ابھی اسٹل ان کے اوپر سینکشنز لگے ہوئے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اور سیکیورٹی کونسل کی طرف سے, کبھی امریکہ کی طرف سے, اور پھر دیگر سازشیں الگ ہو رہی ہیں انقلاب اسلامی کو نقصان پہنچانے کی. اس کے باوجود مسلسل ترقی ہو رہی ہے, ہر شعبے میں وہ ہم سے آگے ہیں. جب انقلاب آیا تھا تو لٹریسی ریٹ اس وقت شاید 30% تھی, اس وقت لٹریسی ریٹ 90% ہے. تو ہر چیز کے اندر ایسی بات نہیں, ترقی ہو رہی تمام تر رکاوٹوں کے باوجود. اگر اسلام صحیح معنوں میں آئے گا تو یہ حقیقت ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے اس کے بارے میں کہ تم آسمان سے بھی رزق حاصل کرو گے اور زمین سے بھی حاصل کرو گے, قدموں کے نیچے سے بھی رزق حاصل کرو گے. جی جی, کوئی مائک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس کارڈلیس مائک ہے؟ ہے تو دے دیں. اچھا, تھوڑا سا مائک دور کریں, ذرا آواز گونج بہت ہے.
پیغمبر کے پیغام غدیر کو بھنا کر اور مقبولیت کی بنیاد پر تعاون کو حاصل بنا دیا,
سبحان اللہ,
اور آج کے دور میں مقبولیت کی بنیاد پر جو حاکم بنائے جا رہے ہیں,
ٹھیک ہے,
دونوں طرف مشروعیت نہیں تھی, ان کو کوئی اتھارٹی دین میں نہیں تھی.
ویری گڈ, دیکھیں آپ سمجھ گئے
آپ کے سوال کے درمیان فرق کیا ہے؟ تقیفہ
سمجھ گئے آپ,
پلیز
تشریف رکھیں, ٹائم اصل میں چونکہ کم ہے نا اس لیے جلدی جلدی بتانا پڑ رہا ہے. بہت اچھی بات آپ نے کر دی. دیکھیں کہ ثقیفہ میں بھی یہی ہوا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو آپ کے سامنے بات پیش کی ہے, اولا تو یہ میری نہیں ہے, خود امام خمینی کی ہے, لیکن پہلے مشروعیت الہی اینڈ دین قبولیت مردومی, ٹھیک ہے. پہلے نمبر پہ مشروعیت, پہلے تو لیجیٹیمیسی ضروری ہے. یہ جو لیجیٹیمیسی ہے یہ الیکشن کے ذریعے حاصل نہیں ہوگی. لیجیٹیمیسی جو ہے الیکشن کے ذریعے حاصل نہیں ہوگی. لیجیٹیو اور یہ الیکشن جو ہے وہ اس لیے ہے کہ امت عوام اس لیڈرشپ کو اس نظام کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے, ان کی آمادگی ظاہر کرے گی, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ثقیفہ میں کوئی الیکشن نہیں ہوا. یہ بالکل ٹوٹلی غلط بات ہے کہ ثقیفہ میں الیکشن ہوا. ایسا کون سا الیکشن ہے دنیا کا کہ جس کے اندر علی علیہ السلام کو ایز اے کینڈیڈیٹ بھی پیش نہیں کیا گیا؟ اگر الیکشن تھا, چلو علی ہار جاتے ووٹ نہیں لیتے, لیکن وہاں تو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس آ کے کان میں کہتا ہے کچھ, دوسرا آدمی تیسرے آدمی کے پاس جا کے کچھ کان میں کہتا ہے, تینوں چپکے سے باہر نکلتے ہیں, وہاں چلے جاتے ہیں. بنو سائدہ, بنو سائدہ کون ہے؟ بنو سائدہ مدینہ کے جو دو بڑے قبائل تھے اوس اور خزرج, اس میں خزرج قبیلے کی ایک برانچ ہے, پورے خزرج بھی نہیں تھے اور قبیلہ اوس بھی نہیں تھا, اور انصار میں سے یہ تین آدمی موجود تھے صرف. اگر پورا مدینہ جمع ہوتا اور الیکشن ہوتا ہے تو کوئی بات تھی نا, پھر اس میں علی کو کینڈیڈیٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا, پھر وہ ہار جاتے تو پھر ہم کہتے چلو الیکشن ہوا تھا کوئی. یہ کون سا الیکشن تھا؟ یہ وہ الیکشن تھا جس کے بارے میں خود حضرت عمر کے الفاظ آج بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہیں کہ بخدا یہ جلد بازی کا فیصلہ ہوا اور خدا نے ہمیں اس کے شر سے بچا لیا اور آئندہ کوئی اس طرح نہیں کرے. اٹ واز ناٹ اے ڈیموکریسی ایٹ آل. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خاصا بغض میں دشمنی میں, سنی اسکالرز نے اس کو لکھا ہے, ثقیفہ واز ناٹ اے ڈیموکریسی, اٹ واز ناٹ این الیکشن. تو ثقیفہ الیکشن کا نام نہیں ہے, اس میں کوئی امیدوار نہیں تھے, بلکہ اچانک حادثاتی طور پر کوئی پلاننگ اگر تھی تو اس کے پیچھے تھی خفیہ, لیکن ظاہراً جو کچھ ہوا اس میں کسی کے نمائندگی نہیں تھی اور علی علیہ السلام کو پیش ہی نہیں کیا گیا کینڈیڈیٹ کے طور پر. الیکشن سے لیجیٹیمیسی ثابت نہیں ہوگی, یہ میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو. لیجیٹیمیسی اپنی جگہ ہے, مشروعیت الہی ولایت اپنی جگہ ہے, صرف عوام کی قبولیت کے لیے کہ کیا عوام بھی اس لیڈرشپ کو قبول کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. عوام قبول کریں گے تو وہ نظام قائم ہوگا, عوام قبول نہیں کریں گے وہ نظام قائم نہیں ہوگا. یہ جو لوگ کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں نکالی, اس کا بھی بہت لمبا جواب ہے, لیکن علی نے تلوار اس لیے نہیں نکالی ہے کہ یہ تلوار کے ذریعے قائم کرنے والا نظام نہیں ہے. کیا کسی نبی نے تلوار نکالی؟ اتنے انبیاء علیہ السلام آئے, لوگوں نے ان کو قتل کر دیا, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق. چند کو حکومت قائم کرنے کا موقع ملا. میں نے آپ کے سامنے سے دو نام لیے, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام. تو امت نے قبول نہیں کیا. امت اگر قبول نہیں کرے گی تو اللہ کے نبی کیا کریں گے؟ تبلیغ کریں گے, قبولیت کے لیے آمادہ کریں گے, تیار کریں گے. بس یہی کام ہمارا ہے, ہم آمادہ کرتے رہیں امت کو, بتاتے رہیں کہ یہ ہے اسلام کا نظام, یہ اس کی خوبی ہے, دیکھو یہ آئے گا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا. جس دن عمر قبول کرے گی اس دن نظام آئے گا, عمر قبول نہیں کرے گی کوئی بات. ہمیں خدا نے, جب خدا اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر چوکیدار بنا کر نہیں بھیجا, تو کسی اور کی کیا حیثیت ہے؟